بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Lesson number 250, آیت نمبر 1-96, سورة الواقعہ. چند باتیں سورت کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے سورت واقعہ 56 یعنی 56 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام پہلی ہی آیت اذا وقعت الواقعہ میں سے ہے. لفظ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس سورت میں 3 رکوع 96 یعنی 96 آیات ہیں, 378 378 کلمات ہیں اور 1703 حروف ہیں. اس سورت کے بارے میں جو روایات آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ سورت طہٰ اور واقعہ اور سورت شورا یہ ترتیب سے نازل ہوئی. سب سے پہلے سورت طہٰ نازل ہوئی, پھر سورت واقعہ اور پھر اس کے بعد سورت شورا واقع ہوئی. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اس کا اندازہ اس سورت کی ایک آیت کے لا یمسہ الا المطہرون سے لگتا ہے, جس کا مطلب یہ کہ اس کتاب کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے اپنی بہن کو اور بہنوئی کو تکلیف دینے کے ارادے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے, کیونکہ اس وقت ابھی ان کے دل میں ایمان نہیں آیا تھا. جب گئے اور بہن کو قرآن پاک پڑھتے دیکھا, دل نرم ہوا, بہن کو پہلے مارا, بعد میں کہنے لگے کہ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. تو بہن نے کہا کہ نہیں, وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ, کہ اس کو نہیں کوئی چھو سکتا مگر پاک شخص. تو یہ بات سن کے حضرت عمر نے غسل کیا, پاک ہوئے اور پھر اس صحیفے کو لے کے پڑھا. تو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آغاز میں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی, اور حضرت عمر ہجرت حفشہ کی بعد 590 میں ایمان لائے تھے. تو بہرحال سورت کا اسلوب بڑا ہی خوبصورت ہے, آخرت, توحید اور قرآن. اس کے بارے میں مشرکین مکہ کے جو شبہات تھے اس کی تردید ہے. دوسرا اس سورت میں جو بہت ہی خوبصورت سوچ آج ہم سب کے لیے ہے وہ کیا ہے کہ ہر انسان برابر نہیں. انسان اپنے گوشت پوست کے اعتبار سے تو ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ دنیا میں آنے کے بعد زندگی کے مقصد کو سمجھ کر نیکیوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں. ان کو اپنا ایک ایک منٹ, ایک ایک لمحہ قیمتی لگتا ہے. جو گزر چکا اس پہ افسوس اور حسرت کے بجائے جو وقت باقی رہ گیا اس میں بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنا چاہتے, ایسے لوگوں کو اس صورت میں السابقون الاولون کے نام سے متعارف کروایا گیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکی کا موقع مل جائے تو نیکیاں کرتے ہیں, لیکن جتنی کرنا چاہیے یا جتنی کر سکے اتنی نہیں کرتے. اور گناہوں سے رکتے ہیں مگر اتنا نہیں رکتے جتنا رکنا چاہیے، ایسے لوگ اصحاب الیمین کہا گیا. اور ایک تیسرا بدبخت گروہ ہے کہ جو سب کچھ سن سنا کے عمل سے کورا چٹا انکار ہے اس کا، اس کو اصحاب الشمال یعنی اصحاب المشأمہ کہا گیا. پہلے شروع میں ان تینوں گروہوں کا تھوڑا تھوڑا تعارف ہے، پھر اس کے بعد زندگی میں ان کی دوڑ دھوپ، اور سورت کے آخر میں ان تینوں کی موت کا وقت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ سورت کا مزاج صرف سورت کا مزاج نہیں، دین کا مزاج بھی ہے کہ من جدہ وجدہ، جو جتنا کرے گا اتنا پائے گا. بس اپنے نیکیوں میں آگے پڑھتے پڑھتے ہم دوسروں کو دیکھ کے رک جاتے ہیں کہ کیا ہوا، دوسرے تو اتنا بھی نہیں کر رہے. تو جس کو آخرت سامنے رکھنی ہے، جس کے سامنے کل ہے، وہ تو اس کل کے لیے تیاریاں کرے گا. ہم سورت شروع کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک چیز کو ہمارے دل پہ اتارے، خاص طور پہ سورت کے آخر میں جو موت کی جان کنیوں کا تذکرہ ہے کہ جان کیسے ہوتی ہے. میں اس سورت کو بھی باقی سورتوں کی طرح جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے ایک دفعہ ہلکی سی خلاصے کے طور پر تھوڑی تھوڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی. آپ لوگ بالکل اس سورت کو سنتے وقت ایسے ہی سنیں گے کہ جیسے اس وقت اللہ کا کلام آپ کے دل پر نازل ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہو جائے گی. امیجن کریے، لیس لوقعتہا کاذبا، نہیں ہوگا جب یہ برپا ہوگی اسے کوئی جھٹلانے والا. یعنی آج تو کوئی کہہ دے کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، جو مرضی اس کا دل چاہے وہ کہتا رہے، لیکن جس دن یہ قیامت آئے گی، ان کے سامنے ہوگی یہ قیامت، اس وقت کوئی اس کو جھٹلا نہ سکے گا. کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا تھوڑا سا منظر ذہن میں لائیے گا. خافضۃ الرافیہ، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی. یعنی آج جو لوگوں کی نظروں میں بہت بڑے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نیچے ہو جائیں گے. جو نافرمانیوں کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں پہ، دل و دماغ پہ، سکرینوں پہ چھائے رہتے تھے، وہ سب جگہ سے اتر کر نیچے جائیں گے، اور کچھ نیچے لوگ وہ اوپر ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھر کانپے گی. محسوس کریں اس کانپنے کو. وبست الجبال بسا، اور ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کتنا زبردست دھماکہ ہوگا کہ پہاڑ چورا چورا ہو جائے تو انسانوں کا کیا ہوگا؟ فکانت ہوا منبسا، پھر غبار بن کر بکھر کر رہ جائیں گے. ان چھ آیات کو ذرا اکٹھا دل میں لے کے دیکھیے کیسا منظر ہے. کچھ مشکل الفاظ کی وضاحت کرتی ہوں. لفظ واقعہ، وقعت لوقعتہا، یہ تینوں لفظ ایک ہی ہیں. وقع وقافین، اوپر سے نیچے گرنے کو کہتے ہیں. اگر آپ اذا وقعت الواقعہ کا ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ جب گر پڑے گی گرنے والی. کوئی گاڑی کا حادثہ یاد کر لیں، کوئی ایکسیڈنٹ، تل پٹ ہوئے ہوں، آپ کی گاڑی کئی جھٹکے کھا کے گری ہوئی ہو، رکی ہوئی ہو، اس کو کئی گنا زیادہ کر لے. اور واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کوئی یہ سوچ کے اپنی بچی کا نہ رکھ لے کہ قرآن کا لفظ ہے. ہم بس اپنا نام رکھتے ہوئے سمجھداری کا اظہار نہیں کرتے اور صرف قرآن کا لفظ سمجھ کے رکھتے ہیں، حالانکہ لفظ فرعون بھی قرآن میں ہے اور ابلیس بھی قرآن میں ہے. جس طرح قرآن پاک کے باقی نام ہم اگلی صورتوں میں پڑھتے جائیں گے، الصافہ، الطامہ، الاصفہ، اسی طرح سے الواقعہ. اس کو واقعہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ ہوگی، یہ ہو کے رہنی ہے. اس کو اردو زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہونی شدنی. اور یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی تھی جب کفار کی مجلسوں میں قیامت کے خلاف باتیں ہو رہی تھی. ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا، دیکھو دیکھو یہ کیا نئی بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے مردے زندہ ہوں گے، ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے. لوگ زمین پہ جھٹلاتے ہیں، آسمان سے جواب آتا ہے ہاں اذا وقعت الواقعہ. آج اس یتیم مکہ کی زبان سے یہ بات سن کے تمہیں یقین نہیں آ رہا، تم باتیں بناتے ہو. یاد رکھو ایک ایسا بھی وقت ہوگا کہ لیس لوقعتہا کاذبا، جب یہ آئے گی پھر کوئی نہیں جھٹلائے گا. آج تو یہ بےچارہ نیا نیا ہے نا، اس سوسائٹی میں کوئی اس کا روپ نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ کوئی نہیں سوچے گا کہ یہ بات جو ہے یہ جھٹلائی جائے، جب سورج چاند ستارے زمین آسمان ہر چیز اپنی جگہ سے بدل جائے گی اور اس کے آتے آتے رک جانے کا کوئی تصور نہیں ہوگا. نہ تو کوئی اس کو جھٹلا سکے گا اور نہ اس واقعے کو کوئی جھوٹا کہہ سکے گا. کاذبہ بمانی کاذب یا کس. حافظت الرافیہ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اس کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں اوپر تھیں وہ نیچے ہو جائیں گی اور دوسری جو نیچے تھی وہ اوپر ہو جائیں گی. حضرت عمر فاروق کی شاید کی تفسیر میں کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو آتش جہنم میں نیچے کر دے گی اور اللہ کے دوستوں کو جنت میں بلندیوں پہ فائز کر دے گی. اور حقیقت یہ کہ آج دنیا میں کئی لوگ ایسے جن کا کوئی مقام نہیں ہے, لیکن صرف اپنے دین کو لے کے بیٹھے ہوئے, اپنے تقویٰ کو لے کے بیٹھے ہوئے. قیامت کے دن ان کو اونچا کیا جائے گا. اس کی دلیل سورۃ مطففین کی بالکل آخری آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کو دیکھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے, علل ارائک ینظرون, اللہ ان کو اونچے تختوں پہ بٹھائے گا اور دکھائے گا اور ان کو جہنم میں گرتے ہوئے کفار کو دکھا کے پوچھے گا, حل صفب الکفار ما کانوا یفعلون, اے بلال بتاؤ کہ امیہ کا انجام ٹھیک ہو گیا, اس کو جہنم کسی وادی میں گرنا چاہیے تھا. اے بی بی سمیہ ذرا دیکھو کہ ابو جہل ٹھیک جگہ پہ گرا ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ پسے ہوئے کمزور غلاموں اور دین کے نام پہ اپنے آپ کو اجنبی بنانے والوں, جنہوں نے اپنا کیریئر چھوڑا, جنہوں نے شکل و صورت کو کم کر لیا, جنہوں نے دنیا کی رونقوں کو چھوڑ کر ایک گمنامی کی زندگی بسر کی, ان کو قیامت کے دن اوپر اٹھائے گی. اور صرف اپنے کفر اور اپنی نافرمانیوں کی بنیاد پہ جو لوگ بڑے بنے تھے ان کو وہ نیچا کر دے گی. ایک حصی مانا ہے اور ایک مانوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں تک کو یہ کہا کرتے تھے, رب آریاتن کاسیاتن, کیا آج نبی کی بیویاں ہونے پہ ماننا کرنا, کل کئی ایسی ہوں گی کہ آج کپڑے پہننے والیاں کل بے لباس ہوں گی. وہاں لباس سے مراد شوہر ہے. یعنی اس مان پہ نہ آنا کہ شوہر جو ہے نبی ہے وہ بچا لے گا, نہیں, کچھ اونچے ہوں گے کچھ نیچے ہوں گے. آج دنیا میں کوئی بندہ کسی کے اوپر کوئی مان نہ کرے کہ فلاں بچا لے گا فلاں نہیں بچا سکے گا. اور اگر کسی کو دین پہ آنے کی وجہ سے کچھ رونقیں کم ہوتی بھی دکھیں, کچھ دوست ساتھی محفلیں چھٹ گئی, تو اپنے آنسو پوچھ لے, اس لیے کہ حافظت الرافیہ. اذا رجت الارض رجا میں لفظ رجا ہے, را جیم جیم اس کا روٹ ہوتا ہے. رجا کہتے ہیں شدید حرکت کو, الحرکت الشدیدت. اور اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے, پڑھ کے سناتی ہوں ڈکشنری کا لفظ. بچہ جس طرح جھولے میں جھلایا جاتا ہے, کبھی اوپر اٹھتا ہے کبھی نیچے جھکتا ہے, اسی طرح زمین بھی اس دن جھولے کی طرح جھولے گی اور کان درخت پہاڑ سب گر کے جڑوں سے اکھڑ جائیں گے. کبھی کوئی زلزلہ آپ نے بھی محسوس کیا ہو, وہ تو تھوڑی سی دنیا کے حصے میں آتا ہے نا. سوچئے کہ سب طرف یہ حال ہوگا تو اس وقت قیامت کے دن حال کیا ہوگا, پوری زمین ہلا دی جائے گی. الارض نکرہ نہیں بلکہ معرفہ. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا, اور ٹوٹ پھوٹ ہوگی پہاڑوں کی, خوب ٹوٹ پھوٹ ہونا. یہ جو بسہ کا لفظ ہے نا, با سین سین سے ہے. میں تو اس کو پڑھتی ہوں تو گرائنڈنگ مشین یاد آ جاتی ہے. بڑا بڑا گرم مسالہ آپ ڈالتے ہیں, ایک بٹن دباتے ہیں وہ چورا چورا ہو کے رہ جاتی ہے. یہی لفظ یہاں ہے بسہ. ایک ایسا گرائنڈر چلے گا کہ بڑے بڑے پہاڑ ہل جائیں گے. عرب لوگ جانوروں کو ہانکنے کے لیے بس بس کی آواز نکالتے تھے. یہاں یہی مراد ہے کہ ایک بڑے گروہ کو ہانکا جائے گا بس بس کر کے, چلو چلو. لگ پتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا تھا. فکانت ہوا ممبسا, اور پھر وہ غبار بن کے اڑ جائیں گے. ہوا کہتے ہیں سورج کی روشنی سے آنے والے ذرات. ابھی بھی کھڑکی میں سے اگر آپ دیکھیں پاس کھڑے ہو کے, تو آپ کو اس میں چھوٹے چھوٹے سفید, جس کو پارٹیکلز کہتے ہیں سائنس کی زبان میں, ان کو ہوا کہتے ہیں. اور ممبسا کا روٹ ہے با سا سا بسا. یہ وہی لفظ ہے جو ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے, ان نمشکو بسری و حسنی اللہ. سورج کی روشنی کے ساتھ آنے والے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں اس کو تصور میں لائیں, پھر اس آیت کو پڑھیں کہ پہاڑ اتنے باریک گرائنڈ ہو جائیں گے کہ جیسے دھوپ میں اٹھنے والے ذرات. پراگندہ, کیا ہوگا انسان کا اس وقت حال، آج کتنی باتیں ہیں اور کتنا انکار ہے، کتنی نیکیوں کے موقع ہیں اور کتنا انکار ہے، لیکن قیامت کے دن ایسے لگتا ہے کہ چورا چورا کر دے گا اللہ سب کو۔ یہ تو ہے زمین آسمان کا حال، اب انسانوں کا حال سنتے ہیں۔ فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور لوگوں تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ ازواج زوج سے قسم کے معنوں میں، ادھر کائنڈز ڈفرینٹ کیٹیگریز کے معنوں میں، ثلاثًا تین۔ اب آپ اپنے آپ کو سامنے رکھیے اور ڈھونڈیں گے ہم اپنے آپ کو کہ میں ان تین میں سے کہاں ہوں گی۔ پہلا گروہ ہے فاصحاب المیمنہ، بس ایک گروہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا۔ اور ما اصحاب المیمنہ، اور کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ اس میں لفظ آیا ہے میمنہ میں یمین یا میم نون، اس کے دو تین مختلف معنی ساتھ ہی ساتھ نوٹ کرتے جائیے۔ یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ کو، دائیں جانب۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ تین گروہوں میں ہوں گے، بیچ میں اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا۔ تصور میں لائیے، عرش کی رائٹ سائیڈ پہ جو قوم ہوگی یہ اصحاب الیمین ہوگی، اور آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھی ہوگی۔ اس لیے بھی ان کو اصحاب الیمین کہیں گے کہ ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دو وجوہات ہو گئی، عرش کی دائیں طرف بیٹھے ہوں گے اور ان کو آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ پہ بٹھایا جائے گا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کا نامہ اعمال دائیں طرف دیا جائے گا۔ چوتھی وجہ ان کے اصحاب الیمین کہنے کی ہے کہ عرب لوگ یمن کہتے تھے برکت کو، یاد ایک لفظ سنا ہے ایمن، ام ایمن نام بھی تھا، ایمن کہتے برکت والی کو۔ عرب لوگ نیک فالی کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے، جیسے آج بھی آپ کسی کو عزت دینی ہو تو کہتے ہیں دائیں طرف بیٹھیے۔ عرب لوگ جو تھے وہ کسی کو بڑی عزت دینی ہوتی تو اس کو رائٹ سائڈ پہ بٹھاتے تھے، اور کسی کو یہ کہنا ہوتا نا کہ میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے تو کہتے تھے فلان منی بالیمین، کہ وہ تو جی میرے دائیں طرف ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، کسی بیٹے کو باپ کہہ دیتا ہے، کبھی بیٹی کو ماں کہہ دیتی ہے کہ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، اور اسی لیے اس کو پھر یمین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور کال بھی آتا ہے کہ ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت کی طرف لایا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں رائٹ ہینڈ کی بڑی حیثیت ہے۔ کھانا کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کپڑا پہنو تو پہلے دائیں طرف پہنو، نماز کے لیے آؤ تو پہلے دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑتے ہیں نا تو برکت چھن جاتی ہے، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ بایاں ہاتھ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے بدبختی کی علامت ہے۔ بہرحال ایک گروہ ہے اصحاب الیمین، اب یہ کون تھے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ دوسرے گروہ کو دیکھتے ہیں واصحاب المشأمہ، اور دوسرا گروہ ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ ما اصحاب المشأمہ، اور کیا ہستہ حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ لفظ مشأمہ کیا ہے؟ شوم سے، اردو میں ایک لفظ شستہ اردو میں آتا ہے شوم ہی قسمت، ہائے میری قسمت۔ شوم کہتے ہیں بدبختی کو، نحوست کو، منحوسیت۔ پہلی بات ہے کہ ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ منحوس ہوں گے اس دن، بایاں ہاتھ ہوگا، بدفالی ہے ان کی، کمزوری اور ذلت کی علامت ہوتی ہے بایاں ہاتھ۔ عرب لوگ سفر پہ جاتے ہوئے یوں پرندے اڑاتے تھے، جیسے ان کا فال لینے کا ایک طریقہ تھا، پرندہ لیا اس کو یوں اڑایا، اگر وہ سیدھی طرف چلا جاتا تو کہتے یہ کام کر لو۔ اسلام نے تو آج ہمیں استخارے کا طریقہ دیا ہے نا، تو یہ پرندے اڑاتے تھے، اگر پرندہ بائیں طرف چلا جاتا تھا نا تو کہتے تھے کہ یہ کام نہیں اب ہوگا، یہ بدبختی کی بات ہے، اور اگر سیدھا چلا جائے تو پھر دوبارہ کرتے تھے۔ اسی طرح کسی کو بے عزت کرنا ہوتا تو اس کو اپنے بائیں طرف بٹھاتے تھے، اس کو کم تر قسم کا آدمی سمجھتے تھے۔ کسی کے لیے کہنا ہوتا کہ میرے دل میں اس کی کوئی عزت نہیں تو کہا کرتے تھے فلان منی بالشمال، کہ فلاں تو میرے بائیں طرف ہے۔ آج ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ جیسے خواتین کہتی ہیں یہ بریانی پکانا 50 لوگوں کی بائیں ہاتھ کا کام ہے، اسی دن چاول ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ ایسی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو۔ لہٰذا پھر ان کو بدبخت ہونے اور ان ساری وجوہات کی وجہ سے کہا کہ یہ بائیں طرف ہے، اور اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ یہ عرش کے بائیں طرف بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ آدم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے کچھ لوگ دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ان کے بائیں طرف۔ وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگ جاتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگ جاتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا دائیں طرف ان کے وہ لوگ ہیں، ان کے وہ اولادیں، وہ روحیں جو جنت میں جائیں گی، ان کو دیکھ کے یہ خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف والوں کو دیکھ کر یہ رونے لگتے ہیں کیونکہ یہ بدبخت ہیں۔ پہلے تو دعا کریں کہ اگر آپ کی اولادیں ہیں تو اللہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جن کو دیکھ کر آپ روئیں, کیونکہ آپ کو ہنسانے والے 10 بچے ہوں تو اس خوشی پہ پانی پھر جاتا ہے صرف رلانے والے ایک بچے کی بات پہ. غم ہمیشہ خوشی کے اوپر غالب آ جاتا ہے. ہم 10 چیزوں میں خوش ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بری خبر سن لیں, صرف دھڑکا ہی دل کو لگ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ساری خوشی جو ہے وہ کرچی کرچی ہو جاتی ہے. اور ایک ان کو بائیں ہاتھ کرنے, لیکن ایک اور وجہ کہ ان کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر جہنم میں بھیجا جائے گا. ان کا نام ہے اعمال, ان کے گناہوں کا پلڑا ان کے بائیں ہاتھ میں تھا. اور میں سوچتی ہوں کہ یہ وہ بھی ہیں کہ جو خود ہی زندگی میں بائیں ہاتھ کو بڑا پسند کرتے ہیں. آج دیکھیے شیطانی اور کافرانہ کلچر ہے بائیں ہاتھ کا. ہم تو اسلام سمجھ کے دائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں نا, کافروں کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں. لیکن آپ راہ چلتے دیکھیے, فاسٹ فوڈ پہ دیکھیے, روڈ کے کناروں پہ دیکھیے, ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کھائیں گے. چھری پکڑیں گے سیدھے ہاتھ میں, کانٹا پکڑیں گے بائیں میں, منہ میں بائیں سے جائے گا. ڈرنک پی رہے ہیں تو بائیں سے. ان کو کوئی ثواب گناہ نہیں, شیطان ان سے کرواتا ہے. اور ہم جس ہاتھ سے کھاتے ہیں نا اس کا اثر ہمارے جسم پہ جاتا ہے. اسلام نے اس کو ناپسند کیا, بائیں ہاتھ سے کھانا اتنا برا ہے کہ اس حد تک ہے کہ اس کو کہہ کر دو اپنے کھانے کو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. کسی نے کہا کہ میں کھانا کھاتا ہوں میرا پیٹ نہیں بھرتا, کہا شیطان کھاتا ہے. جب بائیں سے ہم کھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان کھا رہا ہوتا ہے, اس کا پیٹ بھر جاتا ہے ہمارا نہیں بھرتا, ہمیں لگتا نہیں ہے کھایا ہوا. اور یہ جو لفظ بار بار آ رہا ہے نا, ماں اصحاب المیمنہ یا ماں اصحاب المشمہ, تو ماں تعجب کے لیے, تفخیم کہتے ہیں اس کو, یعنی بہت موٹا کر کے پڑھنا, یعنی کیا کہنا. اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں دو قسم کے لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے ہوں گے جو دو مختلف انجام کو پہنچے. ایک تیسرا گروہ بھی ہے, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, اور تیسرا گروہ جو کار خیر میں آگے رہنے والوں کا تھا وہ اس روز بھی آگے آگے ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ اولئک المقربون, وہی ہیں مقرب بارگاہ. کس کے مقرب؟ اللہ کے. کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم, وہ عیش اور سرور کے باغوں میں ہوں گے. کتنے ہیں یہ؟ سلۃ من الاولین, ایک بہت بڑی جماعت ہے پہلوں میں سے. وقلیل من الاخرین, اور قلیل گروہ ہے پچھلے لوگوں میں سے. آگے ان کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ ہم اس کو دیکھنے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ تیسرا گروہ کون سا ہے. السابقون السابقون, آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھنے والے. لفظ سابق سابقہ سے ہے, آگے بڑھنا. نیکی اور حق پرستی پر سبقت لے گئے, نمبر ایک. بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے چلے گئے ابو بکر کی طرح. تیسری بات, اللہ اور رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے لوگوں سے پوچھا, جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. پھر آپ نے فرمایا, الذین اوتوا الحق, وہ لوگ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا. یہ نہیں کہا صرف اپنی جماعت سے پوچھ کے بتائیں گے, اپنے خاندان سے اجازت لے لیں, اپنے گھر والوں سے سرٹیفیکیشن لے لیں. جو ہی ان کے سامنے نیکی کا موقع آیا قبول کر لیا. جب ان حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا. یہ پوچھ پوچھ کے نیکیاں نہیں کرتے تھے, اجازتیں لے لے کے کرتے نہیں تھے, کر لیتے تھے. اور فرمایا, جب دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ ہوا بالکل وہی تھا جو خود ان کا اپنی ذات کے معاملے میں تھا. یعنی لوگوں سے کچھ اور نہیں کرتے تھے, وہی رویے اختیار کرتے تھے جو خود سے چاہتے تھے. یہ مسلم احمد کی روایت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ السابقون اور السابقین یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ پہلی وجہ, یہ وہ ہیں جو عرش الہی کے بالکل سامنے بیٹھے ہوں گے. آپ امیجن کریں اللہ کا عرش ہے, کچھ دائیں کچھ بائیں, سامنے آپ کس کو بٹھاتے ہیں؟ متقابلین, آگے پیچھے, سامنے جس سے پیار ہوتا ہے, جس کو عزت دینی ہوتی ہے, آپ اس کو اپنے برابر بٹھانا چاہتے ہیں, آپ اس کو عزت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بٹھائے گا, بالکل ایک خاص قرب کا مقام ہوگا. ان میں انبیاء اور رسل بھی ہوں گے, اس میں شہداء بھی ہوں گے, اس میں امتوں کے نیک لوگ بھی ہوں گے. اور آخری سورت کا جو حصہ ہے وہ انہی پہ ختم ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ بندہ بنے تو انہی میں سے بنے, ورنہ تو کیا پڑے سو گرے. یہ ایکسٹریم پہ رہنے والے, نیکی کا موقع یا کبھی پیچھے نہیں رہے, کیونکہ چلے آگے بڑھیں گے تھوڑا سا پیچھے ہوئے تو صحاب الیمین میں آ جائیں گے. جو شروع سے 33 والے نمبر کا گول لے کے جاتا ہے وہ تو فیل ہی ہوگا نا اگر دو چار کم ہو گئے. یہ 100 میں سے 100 لینے کی نیت کرنے والے، یہ A1 گریڈ لینے والے، یہ 100+ نمبر لینے والے، کوئی نیکی کا موقع آیا یہ چل پڑے، ان کو نہیں پرواہ کہ میری اس نیکی سے ہوگا کہ کیا، کل میرا مستقبل محفوظ ہے کہ نہیں، میرے بچوں کی شادیاں، میری بیٹیوں کے نکاح، یہ لوگ نیکیاں کرنے میں آگے آگے ہر موقع پہ. پھر ایک اور وجہ ان کے سابقون الاولون کی، گنی چنی نیکیاں نہیں کرتے تھے، بے حساب نیکیاں کرتے، لفظوں پہ انگلیوں پہ پڑھ پڑھ کے گن گن کے نہیں رکھتے تھے، بے گنے کرتے تھے کام، پھر ہر طرح کی نیکی کرتے تھے. یہ نہیں کہ ایک نیکی کا شوق آیا کہ ہمیں حقوق العباد پورے کرنے، سارا زور ہی اس پہ لگا دیا، سوشل ورک کرنے لگے، نمازیں بھی بھول گئے. اور یہ بھی نہیں کہ عبادت پہ مسجد میں بیٹھ گئے کہ اب ہم بیوی بچوں کی بھی خبر نہیں لیتے، ہم نیک ہوئے. یہ کون ہے؟ اصحاب البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی مختلف قسم کی ملٹی ڈائمینشنل نیکیاں کرنے والے. اور اصل دین کو سمجھتا ہی وہ بندہ ہے جو ملٹی نیکیاں کرے، اور پوری چاروں طرف سے پھیلی ہوئی نیکیاں کون کرے گا؟ جو پورے دین کا مزاج سمجھے گا. بس اب ہم کسی ایک جگہ چلتے چلتے کوئی نیکی کی ایک بات سن لیتے ہیں، کسی درس میں، لیکچر میں، سی ڈی میں، ہم وہ کرنے لگتے ہیں، اس سے پیچھے کی کتنی نیکیاں بھی ہماری پیچھے پڑی ہوتی ہیں، چونکہ لیکچر نہیں سنا ہوا تھا وہ کی نہیں. بعض دفعہ ہم ایسی بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں لیکن پیچھے ہمارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کر ہی نہیں پاتے. اور اس کے لیے شرط کیا کیا پورا قرآن سمجھے. جب آپ اب سورت واقعہ کو پچھلی 55 سورتیں پڑھنے کے بعد سمجھ رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس طرح سمجھیں گے جس طرح وہ نہیں سمجھ پائیں گے جنہوں نے پوری 55 سورتیں نہیں پڑھی. فرق ہوتا ہے اس بات کا. میں نے اس پہ کئی دفعہ درس لیا، الحمدللہ آن لائن پہ بھی موجود ہیں، لیکن جو اسٹوڈینٹس کو پڑھاتے وقت فیلنگس آتی ہیں اور جو یقین ہوتا ہے، جو مان ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کو سناتے ہوئے نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اصحاب الیمین یا سابقون الاولون، یہ دو رویے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو پوچھے، اچانک نہیں کوئی آگے بڑھ جاتا، ہر پیچھے تو ہاٹ ہٹایا آگے بڑھ گئے. یہ پھسلنے والی بات نہیں، یہ دوسروں کو تھکے دینے والی بات نہیں، یہ لیگ پولنگ کی بات نہیں، یہ قربانیوں کی زمین پہ ہوتی ہے، یہ ہجرتوں کی زمین پہ ہوتی ہیں، یہ نیکیاں رویوں سے ہوتی ہیں. یہ کہیں نیند چھٹتی ہے، کہیں مال چھٹتا ہے، کہیں محبتیں چھٹتی ہیں. وہ جو آپ کو اتنے پیارے ہوتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے اللہ کے کاموں کے لیے بھاگتے ہیں. وہ مال جو آپ کو جان سے پیارا ہوتا ہے، آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں. یہ سابقون الاولین جو شوق سے چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تو موسیٰ وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے. کہا، موسیٰ کیا ہو گیا آپ کو، کیوں آگے اتنی جلدی؟ کہا، اللہ بس شوق بہت تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سابقون الاولون جلد باز نہیں ہوتے، لیکن جلدی نیکی کرنے لیتے ہیں. یہ ڈیلے نہیں کرتے، پینڈنگ نہیں، اچھا سوچتے ہیں، وہ رات گئی بات گئی. اس لیے اپنے دل کے اندر ایک نیت کریں، جب کسی نیکی کا ارادہ ہو فوراً کر لیں. اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اس کو وقت دیا نا، تو آپ سمجھے کہ دل میں نفاق کی ذرا سی جڑ پکی ہوگی، وہ اور پکی ہوتی جائے گی. اور یہ ہر موقع پہ آگے بھاگتے ہیں. عبادتوں کا موقع ہے، پہلی صف کے نمازی ہیں. یہ گھر میں اذان سن کے آدھی نماز ہونے کے بعد مسجد نہیں جاتے. یہ جمعے کے آخری رکعت میں نہیں جاتے تاکہ جمعہ حرام نہ ہو جائے اور جمعہ تو پڑھ لیں. یہ پہلی صفوں کے ساتھی تھے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو موڈ کے غلام نہیں ہوتے، ہر حال میں کام کرتے ہیں. کبھی بندے کا کام کرنے کا موڈ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. سابقون کون ہے؟ جو حالات اور موڈ سے اوپر اٹھ کے بات کرتے. آئی ہیو ٹو، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کا بچہ ہے اور بیمار ہے، اور گود کا بچہ ہے. ماں کا موڈ چلتا ہے اس کے لیے؟ ماں کی نیند رہتی ہے اس بچے کے لیے؟ گھر میں مہمان آیا تو بچے کا کوئی اثر پڑتا ہے اس پہ؟ جب تک اللہ کے دین کے کام کو دودھ پیتے بچے کے لیول پہ نہیں لیتے، بندہ سابقون الاولون میں ہوتا ہی نہیں ہے. بڑا مشکل. اللہ نے اسی لیے کہہ دیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک المقربون. اللہ ان کو قریب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دنیا والے ان کو دور کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو لوگ اجنبی مشہور کر دیتے ہیں، فنیٹک. دنیا کا کوئی اچھا کام کرے کہتے ہیں پرفیکشنسٹ، یہ بڑا پرفیکشن ہے یا یہ بڑا پرفیکٹ ہے. دین کے نام میں کوئی ذرا ایسا کرے کہتے تم کریزی ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہیں اب کلاس 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 کلاس، تمہیں نیکی نیکی، تمہیں قرآن قرآن ہی سوچتا ہے. نہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنے قریب کروں گا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ دوسروں کو اپنے سے دور پھینک کے اچھا جاؤ جدھر جاتے ہو. نہیں، آپ دل سے اللہ کے قریب ہوں گے. فی جنت نعیم، نعمتوں والی جنت، قلت من الاولین. اب یہاں سے دیکھ لیجئے، بہت بڑی جماعت ہے پہلوں میں سے. اللہ کہتے ہیں بہت بڑی جماعت کو، ایک بگ گروہ جو ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا ایک بہت کثیر گروہ جو ہے اس کو قلعہ کہتے ہیں ساس ہے نا. اور اس کے بعد اولین کون ہے, اس سے بہت ساری مختلف تفسیریں ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر ایک اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے دیکھیں تو مراد ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں تو مقربون میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن بعد کے ادوار میں کم ہو جائیں گے. اور لفظ اللہ کو اگر آپ دیکھ لینا تو سا کی پیش کے ساتھ جب آتا ہے تو ایسا بڑا گروہ جس کو گننا مشکل ہو. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لیں تو مراد ہیں صحابہ کرام, اس میں تو بہت بڑا گروہ جائے گا سابقون الاولون میں. اور قلیل من الاخرین, یہ کون ہے؟ یہ ہمارے دور کے لوگ. ان میں سے تو کوئی ایک ابو بکر ہوگا, کوئی ایک عمر کے درجے پہ پہنچے گا, کوئی ایک عثمان کے درجے پہ پہنچے گا. اللہ ہمیں ان ایک میں کر دے, اللہ ہمیں قلیل میں کر دے. ایک بزرگ تھے وہ دعا یہ کرتے تھے, اللہ مجھے قلیل میں کر دے. لوگوں نے کہا یہ کیا دعا ہوئی؟ کہا دیکھو قلیل من عبادی یشکور قلیل من الاخرین, تھوڑے ہی اچھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے چھاچ کتنی ہے تو مکھن کتنا تھوڑا, دودھ کتنا اوپر, پلائی کتنی تھوڑی ہے. آپ نے فرمایا انسانوں کی مثال اونٹوں جیسی ہے, ہر 100 اونٹوں میں سے کوئی ایک کام کا اونٹ ہوتا ہے, اس طرح 100 انسانوں میں کوئی ایک کام کا انسان ہوتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کا حال, ہائی جیکر زیادہ, لٹیرے زیادہ, فحاشی پھیلانے والے زیادہ, تھوڑے سے لوگ ہیں جو خیر کے راستوں پہ بلانے والے ہوتے ہیں, وہ بھی لوگوں کو چپتے ہیں. ان کی بھی کوئی نہ قدر کرے تو پھر وہ اپنی نہ شکری خود کرے گا نا. خیر والے تھوڑے ہوتے ہیں. اب یہ تم نے دیکھا امت مسلمہ کے ناطے سے, امت محمدیہ کے ناطے سے. اس کو ہم دوسری طرح بھی دیکھیں گے, اور وہ کیا, آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہیں اولین. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت بڑا گروہ گزر گیا نا. یہ دو انگلیوں کی مثال پیچھے آپ کو دی تھی, یہ ٹائم دنیا کا گزر چکا ہے اب تک, اور یہ اوپر دو انگلیوں کے بیچ کا جو تھوڑا سا فرق ہے نا یہ باقی ہے. تو جتنا ٹائم گزرا اتنے نیکیوں کے موقع زیادہ تھے نا, حضرت نوح سے لے کے حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ جو ہزاروں پیغمبر ہیں, ان کے ساتھی ان میں سے زیادہ لوگ اولین ہوں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں میں تھوڑے لوگ ہوں گے اولین میں. یہ ایک مثال ہے. تیسری اس کی تصویر ہے کہ ہر امت یعنی ہر نبی کے دور کے پہلے اور آخری لوگ, یعنی جو ابو بکر حضرت اور ابراہیم کے قریب کے دور کے لوگ, تو ان میں زیادہ لوگ جنتی ہوں گے یعنی سابقون الاولون ہوں گے, اور اس کے اپوزٹ دوسرے. دیکھیے جیسے شمع جلتی ہے نا, تو اس کے قریب آپ کو یہاں جیسے یہ مائک سمجھیے کہ شمع ہے, اس کے ارد گرد روشنی ہوگی نا, آپ جو دور دور جاتے جائیں گے نا تو اندھیرا پھیلتا جائے گا. نبی جو ہوتے ہیں نا اپنے دور میں کتایت ہوتے ہیں, لائٹ ہوتے ہیں, نور ہدایت ہوتا ہے انبیاء کے پاس, نور مجسم نہیں ہوتے نبی, نور ہدایت ہوتے ہیں. جتنے لوگ ان کے قریب قریب رہتے ہیں نا ہدایت پاتے ہیں. اب اس کو یوں سمجھے کہ جیسے قرآن سن سکتے, آپ جتنا قریب بیٹھتے ہیں نا فوکس ہوتے ہیں, آپ جتنا پیچھے بیٹھیں گے نا آپ کو پیچھے سے آوازیں آئیں گی. تو قریب والے زیادہ لے جاتے ہیں, دور والے نہیں پا پاتے. تو ہر دور کے نبی اگلے پچھلے پیچھے آگے ہوں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی مثال بھی دے دی کہ لوگوں خیر قرن قرنی, سب سے بہترین دور میرا دور ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد وہ جو ان کے پیچھے ہوں گے اور اس کے بعد وہ جو ان کے پیچھے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات کرتا ہے. ہم ذرا اپنا بھی تو جائزہ لیں کہ چھوڑیں وہ تو جو بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں, کچھ نے اس میں سابقون میں کہا جنہوں نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا وہ سابقون الاولون ہے, بعض کہتے ہیں صحابہ بدر سابقون الاولون ہے, بعض کہتے ہیں بیت رضوان سابقون ہے, جس کو مرضی لکھ لیں, 10 سے زیادہ اس کی تفسیریں ملتی ہیں. لیکن مجھے تو اپنا آپ دیکھنا ہے کہ میں کہاں ہوں, میرا کیا معاملہ ہے. ہر بندے کو سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اصل میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی نیکی کے کام کے پائنیئرز ہوتے ہیں, بنیادیں ہوتی ہیں, جو ان حالات میں نیکیوں کے لیے راستے بناتے ہیں جب لوگ نیکیوں پہ نہیں چلتے. اور یہ بھی نصیب کی بات ہے, یقین کریں نیکی سب کرتے ہیں لیکن پہلی نیکی کرنا خوش بختی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من دال علی الخیر کفائلہ, جس نے نیکی پہ دلالت کی وہ کرنے والے کے برابر ہے. ہم عموماً لوگوں کا منہ دیکھتے ہیں, اچھا رواج پڑھ لے پھر کریں گے, ابھی فیشن نئے ابھی نہیں اپناتے. نیکیوں کے فیشن میں ہمیشہ پہل کریں, میں نے پہلا قطرہ بننا بارش کا, اللہ مجھے یہ نیکی دے. اور میں سوچتی ہوں کہ جو ساتھی اس وقت آپ کی اس کام کی خدمت میں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کتنا صدقہ جاریہ ہے. میں کہتی کہ اللہ ضائع نہ کرنا, اللہ بیچ سے کام شروع کرنا ہے. بی بی حاجرہ یاد آتی ہیں کیسے باپ ماں اور بیٹے کو وہاں چھوڑ گئے, گھر توڑا نا اپنا, ٹوٹتے نہیں ہیں گھر دین کے لیے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اپنے گھر چھوٹتے ہیں تبھی اللہ کے گھر آباد ہوتے ہیں. اس دن بی بی حاجرہ نے جو کہا تھا کہ اے ابراہیم بس یہ بتا دیں کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں, میں نے کوئی کام کیا کو میرے سے ناراض ہے؟ خاموش, کیونکہ جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ احسان نہیں جتلاتے. میں نے یہ کیا, میں نے گھر چھوڑا, میں نے بچے چھوڑے, میں نے چھوڑا, نہیں چھوڑا, نہیں بول رہے وہ کہ اجر نہ جایا ہو. خیر کہیں گے بس یہ بتا دیں کہ آپ کو اللہ نے اس کو حکم دیا. ہاں اللہ نے کہا, کہا اچھا بس پھر اللہ تو مجھے ضائع نہیں کرے گا. یقین تھا اس عورت کو, اور اللہ نے اس عورت کو کہاں ضائع کیا. آج وہ عورت وہ ماں بچہ دنیا میں لائے جائیں دوبارہ تو وہ مانیں گے یہ وہی جگہ ہے. غیر ذی زرع, سنگلاح وادیاں, کوئی کھیتی نہیں اگتی وہاں. بوڑھے ابراہیم نے اپنا گھر الگ کیا, گایا چھوڑا کہ چلو اللہ کا گھر آباد ہو. یہ قربانیوں سے سابقون الاولون ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میرا سارا خاندان بولے دین پہ پھر میں بھی ہو جاؤں گی. آپ نے کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں سارے خاندان میں رواج پڑ جائے قرآن پڑھنے کا پھر پڑھوں گی, میرا شوہر میرے بچے میرے معاون بن جائے پھر دیکھتا میں کتنا بھاگ کے کرتی ہوں. یہ پھر تو آپ سارے دن کے گن جائیں گی, کیونکہ آپ کو اچھے بڑے لگیں گے اپنے شوہر, کیونکہ وہ نیک ہو گئے ہیں, آپ کا ذہن ان سے مل گیا. ہمیشہ یاد رکھیے جتنا انسان ایڈورس حالات میں بڑھتا ہے, آپ سائنس کو پوچھ لیں, کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, گرمیوں میں ہمارے جسم کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے. اگر میں غلط کہوں تو آپ لوگ میری اصلاح کر دیں. سردیوں میں آپ کو تو ہماری گروتھ کم ہو جاتی ہے, آپ کے بال آپ خود فیل کریں ناپ کے دیکھیں. گرمیوں میں آپ کے بال جلدی بڑھتے ہیں, سردیوں میں کم بڑھتے ہیں, اسکن بار بار اترتی ہے. فطرت کا اصول ہے کہ جتنی مخالفتیں جتنی رکاوٹیں اتنا کام زیادہ. ہم کہتے ہیں ہائے اتنی رکاوٹیں کیوں ہیں ہمارے رستے میں, ہم نے تو ایک اچھا کام شروع کیا, کیوں لوگ اتنی مخالفتیں کرتے ہیں, لوگ کیوں اتنے پروپیگنڈے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا کے اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہم سب کے لیے خوشخبری ہیں, انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی بلند ہو, شرط کیا کہ ایمان ہو. آج بھی جو ابراہیم کا صحیح ایمان پیدا کرے اللہ آج بھی آگ کو گلو گلزار کر سکتا ہے. نہ کسی کی بڑائی سے کچھ ہونا ہے, نہ ناموں سے ہونا ہے, نہ ناروں سے ہونا ہے, نہ اپنی تعریفیں خود اپنے منہ کرنے سے ہونا ہے. ہونا تب ہے جب آپ کرنے کے قابل ہوں گے. تو اپنا گول اپنا ٹارگٹ کیا بنانا ہے کہ سابقون السابقون, بھاگنا ہے, آگے بھاگیں. نیکیوں سے نہیں بھاگنا, نیکیوں کی طرف بھاگنا ہے. دو ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, ایک نیکی کی طرف بھاگ رہا ہے, ایک نیکی کے کام سے بھاگ رہا ہے. میرا نام نہ لگ جائے, کوئی مجھے نہ یہ کہہ دے, پھر ہی تو اللہ تعالیٰ یہ سب دے گا. اولائک المقربون, کس کے قریبی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو, کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش. امیجن کر سکتے ہیں آپ کے گھر کی چھت اللہ کا عرش ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ شہداء جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ شہادت حق کی گواہیاں دیں اپنی جان سے یا اپنی آواز سے, اللہ ان کو عرش کے نیچے کندیلوں کے اندر ان کی روحوں کو پنجروں میں بند کر دیتا ہے. سارا دن جنت میں کھاتے پیتے چرتے چپتے, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ رات کو ادھر آ کے سو جاؤ. اللہ قرب دیتا ہے اپنا, اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. اللہ مجھے دے گا قرب کہ سارا دن میرے دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگ گیا, اللہ مجھے قرب دے گا میرے سارے جمع تفریق نفع نقصان اس دنیا کے مجھے نہیں دے گا, اللہ سابقون السابقون کو دے گا. آپ اس لذت کو لینا چاہتے ہیں, آپ نیکی کے موقع پہ لبیک کہہ کے تو دیکھیں, بے خطر کر کے دیکھے نیکی کا کام, اللہ آپ کو فی جنت النعیم نعمتوں والی جنت دے گا. اور اس کے لیے تھوڑی سی بھی اگر قربانی ایک دینی پڑے تو مبارک ہو. کوئی بڑی جاب مل جاتی ہے تو اس کے تقاضے نبھاتے ہوئے بندہ خوش ہوتا ہے. کبھی دیکھا کرے لوگوں کو بڑی کمپنیوں میں جاب ملے, صبح کیا تیاریاں کرتے جاتے ہیں, میرا بیج کدھر ہے, میری کیپ کدھر ہے, وہ میری فلاں کدھر ہے, سب کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں یہاں جگہ مل گئی ہے. جس کو اللہ کے راستے میں جگہ ملے. اور آپ ایک بات نوٹ کریں آیت پہ دیکھیے, پہلے ہے اولائک المقربون, پھر ہے فی جنت نعیم. اللہ اکبر, پہلے قرب کا ذکر, جنت تو بعد کی بات ہے, کیونکہ جنت تو ملنی ہے مرنے کے بعد, قرب مل جاتا ہے اس دنیا میں. اور ایک دوسری وجہ کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا مندی تو جنت سے بھی بڑی ہے. اصل مطلوب اللہ کا قرب ہے. جنت تو ایسی ہے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں صرف سمجھانے کے لیے, اللہ کے لیے بھی کوئی مثال نہیں ہے. آپ کی کوئی دوست ہے, بڑی محبت ہے آپ کو ان سے, آپ کہتی ہیں چلو چھٹی کا دن ہے آج شام کو ادھر چلتی ہوں. آپ کیا سوچ کے گھر سے نکلی کہ میں اپنی دوست کے گھر جاتی ہوں. اب آپ جب جائیں گی تو وہ حسب خاطر آپ کی عزت کرے گی نا, کھلائے گی پلائے گی, ڈرائنگ روم میں بٹھائے یا جہاں بھی بٹھائے بٹھا دے. آپ کیا کرنے گئیں, آپ کہتے ہیں چلو میں چلتی ہوں تاکہ میں اس کے نرم صوفوں پہ بیٹھوں, چلو میں چلتی ہوں تاکہ وہ مجھے دنیا کا بہترین کیک کھلائے. یہ کرنے کے لیے نہیں صحیح نا, آپ جاتی ہیں اپنی دوست کو ملنے. اب اس کا آپ سے تعلق ہے, وہ آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھائے, وہ آپ کو لاؤنج میں بٹھائے, وہ باہر دروازہ بھی نہ کھولے یا جہاں بھی بٹھائے. اب اس بات کو لیجئے صرف سمجھنے کے لیے, ہم سب جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہ وہاں کی نہروں کا پانی پیئیں, وہاں کے کنگن اور جیولری پہنے, وہاں کے کپڑے پہنے؟ نہیں, ہم اس لیے نہیں جا رہے. ہم جا رہے ہیں اولائک المقربون, اللہ کا قرب لینے کے لیے. وہ سونے کے صوفے پہ بٹھا دے اس کی خوشی, وہ چاندی کی کرسی پہ بٹھا دے اس کی مرضی, وہ کستوری پہ بٹھا دے جہاں مرضی بٹھائے, یہ اس کی مرضی ہے. ہمیں تو اس کا قرب چاہیے. کچھ نعمتیں ہوتی ہیں بدنی, کھانا پینا کپڑے لباس. کچھ نعمتیں ہوتی ہیں قلبی, جنت میں قلبی نعمتیں زیادہ ہوں گی. جیسے دنیا میں کوئی بڑا خوشحال مطمئن ہوتا ہے نا, بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, گھر والے اچھے ہیں, تو آپ کہتے ہیں میرا گھر میری جنت. کوئی بات نہیں, کرسی ٹوٹی ہے تو پھر کیا, میں بڑی خوش ہوں اپنے گھر میں. تو جنت اصل وہ ہے کہ جہاں انسان اللہ کے ساتھ رہتا ہے, جہاں انسان اللہ کا قرب پائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت کرے گا, ساری نعمتیں ان کو دے دی, پھر پوچھے گا کچھ اور پوچھو, کچھ مانگو, وہ کہیں گے نہیں اللہ سب کچھ لے لیا آپ کیا مانگے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اولائک المقربون, قرب کا کوئی نعم البدل نہیں. بچہ روتا ہے نا, اس کو ماں کا قرب چاہیے, آپ جھنجھنا دیں کھانا دیں, وہ اور ہاتھ سے پیچھے کرتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقرب بنا لے. کوئی بندہ آپ کو خود نہ ملنے آئے چیزیں بھیجتا رہے, شادی پہ بھائی خود نہ جائے کہ چیزیں لے لو کپڑے لے لو, خوشی ہوتی ہے بہن کو؟ ہاں, آج مادہ پرستی کا دور ہے, میں چیزوں سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی کوششوں کو اور آج کی کوششوں کو دیکھیں تو آپ کو ان دونوں درجوں کا فرق صاف دکھے گا. ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کرتے تھے, آج صرف ایک کلک پہ ہزاروں صفحے ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. اتنا سستا ہے علم, لوگ نہیں لینا چاہتے. کئی صحابہ کرام پورا قرآن پورا ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے, کئی قبلے کی تبدیلی سے پہلے چلے گئے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھنے سے پہلے چلی گئی, فرض نمازیں نہیں تھی اس وقت, لیکن کیوں ہے وہ مقربون میں؟ اپنا سب کو تن من دھن اللہ کے دین کے لیے لگا دیا. تو جو جتنا ایمان اور عمل میں بڑھتا جائے گا اتنا مقرب. ایک حدیث قدسی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے, پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. آج ہمیں کیوں صحابہ والا ایمان نہیں دکھتا؟ آج کا دین ہمیں اتنا بھی عزیز ہے جتنا ہمیں اپنا بیٹا عزیز ہے؟ بیٹے کی شادی پہ کتنے خوش ہیں, دین کی خوشی میں کتنے خوش ہیں, اپنے گھر کے ملنے پہ کتنے خوش ہیں, اس کو سجانے کے کتنے خواب ہیں, اللہ کے گھر کے لیے کتنے خوش ہیں. آج ہمارے ٹرینڈ بدل گئے. صرف میں کہتی ہوں پانچ مسلمان اپنے بچوں کی شادی سنت پہ کر لیں تو دین کے لیے پوری جگہ آ سکتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ 10 سال بلکہ 16 سال تک اپنے گھر نہیں آئے تھے علم سیکھنے کے, اتنی محبت والی ماں تھی, نہیں ملنے آتے تھے. ماں نے رو رو کے دعائیں کی تھی کہ اللہ اس بچے کو آنکھیں دے. جب بچے کو علم کے لیے بھیجا تو کہا اب یہ نہ کرنا کہ پلٹ پلٹ کے پیچھے ہی آتے رہو, جاؤ پڑھو بیٹھ کے. ہمارا تو ویکینڈ کہیں تو ویک ڈیز کہیں, ہماری تو گاڑیاں بھی ہمارے نیچے. ان کی قربانیوں کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا آج دین کے لیے؟ کبھی کوئی غور سے سوچے آج کیوں اسلام قریب دکھتا ہے, آج دین والے کیوں پیچھے دکھتے ہیں؟ ہم نے وہ قربانی نہیں دینا چاہیے. ہم اصحاب الیمین پہ کھڑے ہیں, میں سچ کہوں گی, واللہ سچ کہوں گی, اپنے آپ کو بیچ میں لے کے کہتی ہوں, آج ہمیں جو دین بھی دین کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے دین والوں سے, وہ اصحاب الیمین والا دین ہے. آج جو اصحاب الیمین سے اوپر اٹھ کے سابقون والا دین کرے کہتے ہیں یہ ٹو مچ ہو گیا, ان کے پاس کیا جانا ہے, یہ تو بڑا سخت مسئلہ بتاتے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں, مسئلے چھوٹے ہیں تو بڑے ہیں. آگے صرف آپ تعریف سن لیں کہ ملنا کیا ہے. قلیل من الاخرین علی سرر مودونہ, سونے کی تاروں کے بنے ہوئے پلنگوں پہ اللہ بٹھائے گا ان کو. وہ تو گئے تھے مقرب بننے، اللہ تعالیٰ ان کو سریر کی جمع سرورا، چھپر کھٹکو کہتے ہیں، دلہن کی مشہری. کبھی آپ میں سے کسی نے بھی آج تک سونے کا پلنگ دیکھا ہو، سونے کی تارے گولڈن پینٹ کر کے کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہو گیا. اور سریرا کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سرور کے ساتھ بیٹھا جائے. آج آپ 20,000 کا بیڈ رکھ لیں، سرور کا ہے، شوہر کا موڈ بگڑا ہوا ہے، بیوی کا مزاج بگڑا ہوا ہے، خوشی دیتے ہیں اتنے خوبصورت بیڈ روم سیٹ، کئی کے 3-3, 4-4 لاکھ روپے کا ایک دلہن کا فرنیچر کا سیٹ جا رہا ہے آج کے دور میں. اور شادی کے دوسرے تیسرے مہینے میں بعض دفعہ واپس آ جاتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ گیا، شادی ختم ہو گئی ہے. خوشی نہیں ہے، اللہ سونے کی چیزیں دے گا. مودونا کہتے ہیں وجہ سے بیٹھے ہوئے، سلیقے سے رکھے ہوئے، مودونا کا لفظ لکھا ہوا ہے. فرنیچر کتنے خوبصورت کیوں نہ، اس کی سیٹنگ خراب ہو، آتے جاتے ٹھوکرے لگے، مزہ نہیں آتا. تو فرمائے سرورن مودونا. زرہ بنانے کو کہتے ہیں وزن، و دعات نون ودن، چارپائی کو کہتے ہیں. بیٹھے کی صورت میں ہوں گے متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے. متقی کہتے ہیں اس شخص کو جو تکیہ لگائے. یہ جو تکیہ لفظ ہے نا اردو میں، یہ بھی عربی کے لفظ ہے. تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اتقاء سے، بڑے آرام سے کہیں بیٹھنا. اور متقابلین، متقابل کی جمع، ایک دوسرے کے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، گردش کرتے ہوں گے ان کے ارد گرد نوخیز لڑکے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے. اب سوچیں کیا گلیمرس سچویشن ہے نا، سونے کے تخت لگے ہوئے ہیں، تکیہ لگے ہوئے ہیں، اور آپ آرام سے بیٹھے، اور بیچ میں وہ لڑکے جو ینگ لڑکے ہیں. اکثر انسان ساری چیزیں جمع کرتا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کے گھر دیکھے، الحمدللہ ساری دنیا کا سامان جمع کر لیتے ہیں، لیکن نوکر اتنا پھونڈے طریقے سے سرونگ کرتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو جتنا سمجھا لو، ان کو گلاس اوپر سے ہی پکڑنا، وہ یہاں اوپر سے پکڑ کے لاتے ہیں، تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جنت کے جو خادم ہوں گے وہ بھی بڑے پیارے ہوں گے، سلیقے والے ہوں گے، اور ہمیشہ مخلد ہوں گے. یہ کون سے ہوں گے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نان مسلمز کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے مر گئے، جنتیوں کے خادم بن جائیں گے. اللہ عالم بالثواب، کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اس دن انصاف کرے گا. اور ولدان ولد جو ولید سے ہے، یہاں غلمان نہیں کہا گیا، ایک اور جگہ غلمان کہا گیا. بی اکواب و اباریق، ہاتھوں میں پیالے اور آفتابے، وکاس ممعین، اور شراب طہور سے چھلکتے ہوئے جام لے کے. کیسی ہوگی شراب؟ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سرتت محسوس کریں گے اس سے اور نہ مدہوش ہوں گے. وفاکہت مما یتخیرون، اور میوے بھی پیش کریں گے وہ جو جنتی پسند کریں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ رغبت کریں گے. ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہے. اور سب سے بڑی چیز جس کو سن کے عورتوں کو غصہ آتا ہے، وہ حور عین، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں کیسی ہوں گی؟ امثال اللؤلؤ المکنون، سچے مونتیوں کی مانند جو چھپا کے رکھے ہوں. ان کی تعریف تو بعد، ان کی وضاحت تو بعد میں سنیں گے. ملا کیوں؟ جزام بما کانوا یعملون، بدلہ ہے ان کی ان نیکیوں کا جب وہ کرتے تھے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ سنیں گے وہاں لغو باتیں نہ گناہ کی باتیں. ایک ہی جملہ ہے جنت میں، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ہر طرف سے سلام سلام کی آواز آئے گی. کوئی گالیاں نہیں بکے گا، کوئی تانے نہیں دے گا، کوئی غیبتیں نہیں کرے گا، کوئی چغلیاں نہیں کھائے گا. 26 آیتوں پہ پہنچ کے سابقون سابقون کی بات پوری ہوتی ہے. اگلی پوری سورت میں باقی دو گروہوں کی، پھر آخر میں انہیں کا تذکرہ. تلاوت سنتے ہیں یہاں تک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إلى رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
ابھی تک جتنی بھی نعمتوں کا تذکرہ ہوا اس کو ذہن میں رکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی بھی جہاز کی فرسٹ کلاس جو ٹکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ملنے والا پیکج ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کا من چاہے. لیکن یہ کن کو ملیں گی؟ السابقون الاولون جنہوں نے اپنی زندگیاں بھاگ بھاگ کے نیکیوں کی طرف لگائیں. اللہ کو راضی کرنا ہو، عبادات کا معاملہ ہو، انسانی معاملات ہوں، کبھی بھی سیکنڈ سٹیج پہ نہیں رہے، ہمیشہ پائنیئرز بننے والے، اس خواہش کے ساتھ آگے بڑھنے والے کہ ہم کوئی بھی کام جو کریں گے اس سے پیچھے نہیں رہیں گے. کچھ مشکل لفظ ہے، دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 16 میں سے لے کے آگے تک جو مشکل الفاظ ہیں، متقین کا لفظ ہم نے دیکھا تھا، اتقاء ان سے ہے، تکیہ لگا کر بیٹھنے والا. ایک ہوتا ہے متقی. یہاں تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے اگر مخارج ٹھیک نہیں ہے تو ہم جتنی بھی دفعہ لفظ متقی پڑھتے ہیں تو ہم اس کو متقی کر دیتے ہیں، بالکل ہی اپوزٹ ہے. متقی تو تکیہ کو کہاں لگائیں گے، وہ تو بھاگ دوڑ اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اچھے استعمال کرنے میں والے ہوتے ہیں، لیکن تکیہ لگا کے بیٹھنے والے عموماً آرام طلب ہوتے ہیں. پھر اسی طرح متقابلین، متقابل کی جمع، قاف با لام اس کا روٹ ہے. تقابل کے مقابلے میں عربی ڈکشنری میں تدابر کا معنی آتا ہے، دبر کہتے ہیں نا پیٹ پھیرنا، ادبرا. تو کسی سے پیٹ پھیرنا ہے تدابر، تو کسی کے سامنے بیٹھنا ہے تقابل. تقابل اور تدابر قلبی بھی ہوتا ہے، بدنی بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کسی کے سامنے ایک طرح سے بیٹھتے ہیں نا، جیسے اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، اسی طرح اگر تدابر کرے تو میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہو تو یہ بدنی تدابر یا تقابل ہوتا ہے. لیکن ایک تقابل اور تدابر قلبی بھی ہوتا ہے. قلبی کیا ہوتا ہے؟ کہ بعض دفعہ انسان سامنے نہیں بھی بیٹھا ہوتا لیکن وہ سامنے ہوتا ہے، نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے، وہ کام نہ کرنے کی وجہ سے. کسی سے محبت ہوتی ہے لیکن ہم دل میں اس کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں کہ ہم اس کے بہت قریب ہیں. اسی طرح ایک تدابر بدنی بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ سامنے بیٹھے ہوئے لیکن دل سے اندر انکار ہے. کوئی بات سنتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اندر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں دیکھیں گے، دیکھ لیں گے کیسا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جنت کے اندر کس صورت میں ہوں گی؟ کہ وہ لوگ جو جنت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، ان کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی حسد، کوئی رقابت نہیں ہوگی. دنیا میں بعض دفعہ خاص طور پہ خاندانوں میں، شادیوں میں، خوشی غمی کے موقع پہ بھی اس طرح ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے جاتے ملتے ہیں لوگ، لیکن دل میں تدابر ہوتا ہے. تو جنت میں جو متقابلین ہیں، اس کا یہ نہ مطلب لیجئے گا کہ بس ہر وقت سامنے آمنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے. مراد یہ ہے کہ لوگ بہت خوش ہوں گے، دل سے بھی اور جسم سے بھی ہے. اور حدیث میں بھی یہی پسندیدہ عمل ہے کہ ایک مومن کو یہ لائق ہی نہیں کہ دوسرے مومن کے لیے دل میں اس طرح کا بغض رکھے کہ اس کو چھوڑ دے، یا وہ سامنے آئے تو اسے منہ پھیر لے. ایک کردار، ایک اخلاق دکھایا جا رہا ہے، اخلاق کا اعلیٰ نمونہ دکھایا جا رہا ہے کہ جنتی جنت میں گئے ہیں تو وہ ایسے نہیں چلے گئے صرف ان کے ناموں کی وجہ سے. بعض دفعہ لوگ ایک گھر میں رہتے ہوئے تدابر قلبی کا شکار ہوتے ہیں، شوہر بیوی ساری زندگی ساتھ گزار دیتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ وہ کبھی بھی خوشیاں نہیں محسوس کرتے، تو جنت کی نعمتوں میں یہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو جنتی کی وہاں نعمتوں میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے یہ، کہ اتنا درجے والے جنتی کا گھر اتنا بڑا ہوگا جسے 2000 سال کے فاصلے سے دیکھ سکے گا. آج دنیا کے گھر کو ذہن میں لائیے اور پھر سوچئے کتنے کو گھر ہے. شاید ایک ہی جسم میں پورے گھر کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور جنت میں اتنے ہزاروں سال کے فاصلے سے انسان اپنا گھر دیکھ سکے تو پھر اس کی طلب کتنی ہونی چاہیے. پھر ایک لفظ ہم نے دیکھا تھا کواب, کوب کی جمع ہے, جیسے یہ کپ اور کوب عربی اور انگلش ملتی جلتی ہے. بعض لوگ کپ میں چائے پیتے ہیں, بس پیالی یا پیالے میں پیتے ہیں, تو پیالے کو کوب کہتے ہیں, کپ کو کوزا کہتے ہیں, اور اباریک ابریک کی جمع ٹی پاٹ کو کہتے ہیں. ایسا برتن, جگ یا برتن جس کا ایک ہینڈل پیچھے ہو اور جس کے آگے سے نکلنے کا راستہ ہو, بالکل ہمارا ٹی پاٹ, چائے ڈالنے کی جو چیز ہوتی ہے, تھرمس کہہ لیجئے. پہلے دور میں اس کے لیے سراہی کا لفظ استعمال ہوتا تھا, عربی میں یا شست اردو میں اس کو آفتابہ کہتے ہیں. یعنی جنت میں ایسے لگتا ہے کہ بالکل لگژری چیزیں, اور یہ جتنے بھی برتنوں کا استعمال یہاں بتایا جا رہا ہے عرب کلچر میں یہ عام تھے, تو لوگوں کو وہی بتایا جاتا ہے جو اس وقت موجود تھے اور جس طرح کی وہ چیزیں اس میں سے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد شراب کی بات ہوئی تو معین کی بات ہوئی. معین ہمارے ہاں ایک لفظ ہوتا ہے معین, یہ ہے معین, معن سے, میم عین نون اس کا روٹ ہوتا ہے. معن کہتے ہیں پانی کا بہنا. سورت ملک کی آخری آیت میں آتا ہے فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَعِینٍ, اگر اللہ تم سے پانی کو روک لے تو بتاؤ تم میں سے کون ہے جو جاری پانی کو لے کر آئے گا. تو فلوئنگ واٹر کا تصور آتا ہے کہ اللہ کی ذات جب وہاں پہ جنتیوں کو دے گی نعمتیں تو وہاں بہتے ہوئے پانی ہوں گے. پھر اس کے بعد یصدعون, صدا سے سواد دال عین, ٹکڑے ٹکڑے کرنا, پھٹنا, آیت نمبر 19 میں. یہ ہم نے لیا تھا سر درد نہ ہوگا اس کا معنی, کہ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں, میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے. تو صدا یا صدا کیا ہے کہ درد کی وجہ سے سر کا پھٹنا. اور ینزفون نزفون سے نون ز فا, کنویں کا سارا پانی کھینچ لینا. یہی سے پھر حیزان بکنے اور عقل مارنے کے معنوں میں آتا ہے. جب عقل چلی جاتی ہے نا تو بندہ پھر جو منہ میں آتا ہے بولتا ہے, اور دنیا کی شراب کا عموماً یہی اثر ہوتا ہے کہ اس کے بعد لوگ بیکار باتیں کرنے لگتے ہیں. اب دیکھیے کہ دنیا کی شراب اور اس جنت کی شراب میں صرف لفظ شراب ہی کامن ہے. عربی زبان میں شراب ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں, شربت جیسے اردو میں نا, اسی طرح شراب فعال کا وزن اگر آپ دیکھیں پینے والی چیز, تو اب یہ ہم اس کو ڈرنک یا گندی شراب کے معنی میں نہیں لے سکتے, بس وہ جنت کا ایک ڈرنک ہوگا. اور ظاہری بات ہے کہ جو دنیا میں جن وجوہات سے شراب حرام ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگی, نہ اس سے نشہ آئے گا, نہ عقل بہکے گی, نہ وہ گندی گلے سڑے پھل سے بنی ہوگی. تو لہٰذا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں تو شراب حلال ہے یہاں حرام ہے. اگر ویسی شراب دنیا میں بھی ہوتی تو یہاں پہ بھی حلال ہوتی. پھر اس کے بعد دیکھیے فاقحت مما یتخیرون, تخیر کا لفظ اختیار سے ہے, بہت سی چیزوں میں سے کسی چیز کو اچھا ہونے کی وجہ سے اختیار کرنا. چنتے نا کہتے چوز کرو, کچھ چیزیں ہوتی ہے لینے کی بس لے لی, بعض دفعہ چوائس ہوتی ہے, تو چوز کرنے کی بات ہے یہاں, خیرہ سے ہے. گھر میں بھی اب دیکھیے پھل کھاتے ہوئے لوگ سب سے پہلے اچھے اچھے پھل کھاتے ہیں, آخر میں وہ پھر گلے سڑے رہ جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے انگور رہ جاتے ہیں. جنتی جنت میں سے بہترین پھل کو کھائیں گے, اور ایک وقت آتا ہے کہ جب دوسرے ختم ہوتے ہیں پھر باقی بھی کھائے جاتے ہیں, تو وہاں چوز کرنے کا موقع دیا جائے گا. ولحم طیر مما یشتہون, پرندوں کا گوشت جس کی وہ رغبت کریں گے. گوشت میں سب سے لذیذ گوشت پرندوں کا ہوتا ہے, زود ہضم بھی ہوتا ہے, وائٹ میٹ بھی ہے, کولیسٹرول فری ہے, اور پھر جس کو وہ پسند کریں گے. یشتہون کا لفظ اشتہا سے ہے, یعنی چوائس بھی ہے جنت میں اور ویرائٹی بھی موجود ہے. اور وحور عین, اور بڑی آنکھوں والی عورتیں, یعنی آنکھیں چہرے کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں, تو وہاں ان عورتوں کے حسن کو ان کی آنکھوں کے بڑا ہونے سے تشبیہ دی. انڈے کا جو ایک کور آتا ہے اس طرح کی آنکھ والی عورت کو حور کہتے ہیں. کیسی ہوں گی, کامسال لول مکنون, جیسے چھپے ہوئے موتی, یعنی یہ عورت کا حسن اس سے پہلے اس کے چھپے ہوئے موتی کی بات کی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل خوبصورتی جو ہے وہ چھپنے میں ہے. جب حسن ننگا ہو جاتا ہے نا, جب حسن برہنا ہو جاتا ہے تو اپنی کشش ختم کرتا ہے. آپ مادر ذات ننگے کسی شخص کو دیکھیں آپ کو کبھی اٹریکشن نہیں فیل ہوگی. کوئی عورت اگر ایسی گندی حالت میں کسی کے سامنے آئے تب یہ اٹریکشن نہیں ہوگی, گوشت کا پہاڑ لگے گا انسان. لیکن چھپی ہوئی چیز کو جب آپ ظاہر کرتے ہیں تو اس میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. جنت کی عورتیں بھی اٹریکشن والی ہوں گی اور وہاں کسی مرد کے دل میں کوئی بری چیز نہیں ہوگی, اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہاں چھپا کے رکھے گا. اس میں غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے نا, کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو نظریں بڑی پاک ہیں, ہمارے تو ارد گرد رہنے والے ہیں ہی بہت اچھی سوچ والے, وہ تو ہمیں غلط نظروں سے نہیں دیکھتے, مطلب پھر ہم پردہ چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو کھلا ہم کر لیں. ہے کہ نہیں, صرف اس لیے بھی عورت نہیں چھپتی کہ وہاں دوسروں کے دل میں برائی ہے. آپ کہہ لیں کہ عورت کا نقاب, عورت کا حجاب اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے, اس کی بیوٹی ٹپ میں سے یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس حسن کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمائے جزام بما کانوا یعملون, اس عمل کی جزا ہے جو یہ کرتے تھے. یہاں دیکھیں کہ یعملون کہہ کر یہ ظاہر کر دیا کہ تم کو گلٹی نہ فیل کرو. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی ہمیں خود ہی نعمتیں دے دے, کوئی اپنی مرضی سے چیزیں دیتے تو ہمیں اثر میں اینٹا خیال آتا رہتا ہے آپ نے بڑا احسان کیا. کوئی تحفے میں دے دے تو پلٹانے کا خیال رہتا ہے, لیکن جو چیز آپ خرید کے لیں اپنی محنت سے لیں اس پہ انسان کو افسوس نہیں ہوتا. تو عمل تو ہے کوئی نہیں اتنے, لیکن یہ کہنا کہ جزام بما کانوا یعملون اس بات کی دلیل ہے کہ ڈونٹ وری, ٹیک اٹ ایزی, تمہارے ہی عمل ہے, ہم نے کوئی احسان نہیں کیا جس کے بوجھ میں تم لدے جاؤ. یہ کوئی گفٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اب تم پلٹانے کی فکر کرو, تمہارے تھوڑے سے عملوں میں ہم نے بہت بڑی خیر اور اپنا فضل ڈال دیا کہ جس کے وجہ سے تم جنت خریدنے کے قابل ہو گئے. بات صرف ایسے ہی ہوتا ہے, ہمارے پاس بہت تھوڑے پیسے ہوتے ہیں, لیکن کوئی بندہ ہماری تڑپ اور طلب دیکھتا ہے, کہتا ہے اچھا جو آپ کے پاس ہے وہ دے دے, باقی میں ڈال لوں گا. یہی جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح ہی دکھاتے ہیں جیسے ماں باپ بچے کی تھوڑی تھوڑی جمعی رقم دیکھتے ہیں, اب اس سے تو کچھ نہیں آئے گا, تو کہتے ہیں اچھا چلو یہ تھوڑے سے آپ ڈال لیجیے, باقی میں ڈال دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو بڑا کر دے گا. لا یسمعون فیہا لغوم ولا تأثیما, نہ سنیں گے وہاں لغو باتیں اور نہ گناہ کی باتیں. یہ ہے اصل میں جنت کا حسن. بڑی بڑی نعمتوں میں جہاں بات آتی ہے وہاں یہ بےہودگی نہیں سنیں گے, جھوٹ نہیں سنیں گے, غیبت نہیں, بختان, گالی, تمسخر, تانا یہ نہیں سنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں بندے کا حسن ختم کر دیتی ہیں, اس کا گلیمر ختم کر دیتی ہیں. آپ اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہو, کسی کی ایک بات آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے. تو جنت کا اصل حسن وہاں کے لوگ ہیں. پیچھے جو بات کی نا جزام بیما کانوا یعملون, یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے. اس میں جو با ہے نا وہ سبب کی ہے, یعنی عملوں کی وجہ سے ہوئی. آگے بتا دیے کہ جنت کو بدتمیز لوگوں کی جگہ نہیں ہے, کہ جن کو دیکھ کر ساتھ رہنے والوں کا بھی مزاج خراب ہو. اب آپ دیکھیے کہ بالفرض اگر دنیا میں کسی کو گالیاں دینے کی عادت ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ جنت میں جا کے ہم بالکل کوئی مختلف چیز بن جائیں گے؟ ہم مختلف چیز نہیں بنیں گے, ہم یہی ہوں گے. اگر گالیوں کی عادت ہے تو وہاں بھی بڑھ جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے سے پہلے اس عادت کو پاک کرائیں گے, یا تو دنیا میں زبان کو ہی ختم کر دیں گے انسان کی, یا پھر آخر میں جنت کے باہر ایک نہر ہوگی جس میں جنتیوں کو ڈبکیاں لگائی جائیں گی, تو ان کی بری عادتیں, گالیاں بولنا, ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے گالیاں بولنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, لیکن صرف مثال دے رہی ہوں کہ دل کی گندگیاں, اخلاق کی گندگیاں وہاں پہ ختم ہو جائیں گی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بالکل بے ضرر کر کے بھیجیں گے. آپ دیکھیے اگر آج ہم دنیا میں بے ضرر ہیں نا, تو انشاءاللہ ہمارے لیے آگے کے مرحلے آسان ہیں. مجھے اس طرح سمجھ آتا ہے کہ جیسے کسی شخص کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے نا, آپ کو کسی ملک کا ویزا لینا ہے یا عمرے کا ویزا لینا ہے, تو وہ آپ کو چیک کرتے ہیں کہ فزیکلی آپ ٹھیک ہیں. کچھ لوگ ہیں بس پہلے ٹیسٹ پہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ ان کا کوئی معاملہ نہیں, ان کو جانے دیں. چلے آپ اس کو یوں لے لیں جیسے کسی کو پائلٹ بننا ہے یا فوج میں جانا ہے, اس کے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. آئی سائٹ چیک ہوتی ہے, اس کے کان چیک کرتے ہیں, اس کے جسم کو چیک کرتے ہیں, پھر اگر کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج کرتے ہیں. جس کی کوئی بیماری نہیں نکلتی وہ فوراً سلیکٹ ہو جاتا ہے آگے سے آگے, اور جس کی بیماری ہے وہ کئی کئی سال کوششوں میں رہتے ہیں, پھر آخر میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی مان جاتے ہیں. اگر ہم دنیا میں اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنا بولنا چالنا, اخلاق ٹھیک کر لیں گے نا, تو انشاءاللہ ہمارے آخرت کے مرحلے کم ہوں گے. یہ جو آخرت کے حساب کے مرحلے ہیں نا, لتر کبن نہ طبق نن طبق, اصل میں یہ ہماری عادات کی وجہ سے. کسی بگڑے کو سنوارنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس لیے دنیا میں ہم خود کو سنوار لیں گے نا, انشاءاللہ وہاں کے بھٹیوں میں نہیں سلکھائے جائیں گے. چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی دانا نکل آتا ہے, جیسے پس پڑ جاتی ہے نا, موٹا سا کوئی دانا ہوگا, اب ایک تو یہ کہ وہ اتنا ککڑ رہی ہے بازو کے انسان خود ہی اس کو آرام سے سہلا سہلا کے روئی کو نرم نرم ہاتھوں سے ملتے ہوئے اس کی پس نکال دے، گندا خون نکال دے. تکلیف اس میں بھی ہوگی لیکن جو کرے گا اپنا خود اس کو تھوڑی کم درد ہوگی. انسان اپنے ہاتھ سے کچھ بھی کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی خود نہیں یہ پس نکالتا تو اس کو ڈاکٹر پہ جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر تو ایک ہی کام کرتا ہے، جس کٹ لگا دے گا، وہ چیرا لگائے گا اور ایک دم پس نکال کے پٹی لگا دے گا، بینڈیج کرے گا. وہ چیخ بہت زبردست ہے. تو گناہوں کی پس گندگی، عادات کی گندگی، اخلاق کی گندگی، زبان کی گندگی، دل کی گندگی ہم خود نکال لیں. یہ کرنا باپ کا تزکیہ ہے. تزکیہ ہوتے ہی یہ گندی چیزوں کو نکالنا، اچھی کو ڈالنا. اگر آج میں خود اپنی نہیں کروں گی نا تزکیہ، کل لوگ میرا کریں گے، اور اگر پھر بھی نہیں میں سنبھلوں گی تو کل پھر قیامت کے دن مختلف مراحل میں ڈالا جائے گا. کئی لوگ ڈیزرونگ ہوں گے جنت میں جانے کی لیکن اس گیٹ اپ پہ نہیں پورے آ رہے کہ جہاں جنت میں جانے والوں کا معیار ہے، جو حساب ہی نہیں چیزوں کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، نہ ہماری باتیں کسی کو دکھائیں اور نہ ہم کسی کی دکھ والی باتیں سنیں. الا قیلن سلامن سلاما، سلامتی، تم ہم سے سلامت، ہم تمہاری چگلیاں نہیں کریں گے، ہم تمہیں تانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں دھوکے نہیں دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے خیر کی باتیں بتائے گا. یہ تو پچھلا گزرا نا تاسیما، یہ اسم سے ہے، حمزہ سامین. اسم کہتے ہیں ایسا گناہ جس سے انسان بچ سکے اور نہ بچے. بعض دفعہ انسان بات تو عام کر رہا ہوتا، لہجہ برا ہوتا، بعض دفعہ باتیں بہت مزے کی ہوتی ہیں لیکن گناہ پر مبنی ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ قیلن سلامن سلاما سے سلام کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں ایمان نہ ہو، اور ایمان نہیں ہو سکتا آپس میں تمہارا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور تم محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم سلام نہ کرو. اس لیے افشو السلام بینکم، ایک دوسرے میں سلام کو عام کرو، کثرت سے کرو. اور یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ جتنی ہماری زندگیوں میں عام ہوتی ہیں اتنا ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات درست ہوتے ہیں. یہ تو تھا انجام السابقون الاولون کا. اب اس کے بعد سیکنڈ پیکج سامنے آتا ہے. فرمایا آیت نمبر 27، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، اور کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی. پیچھے بات ہو چکی ہے اصحاب الیمین کی، یمن سے یمین کیسے ہوں گے یہ. اب ان کا پیکج بتایا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سے کم ہے، اگلے سے اچھا ہے، پچھلے سے کم ہے. فرسٹ کلاس کا پیکج گزر گیا، لوگوں نے محنت نہیں کی، دے لاسٹ اٹ، دے لوز اٹ. اب واپس نہیں آ سکتے کہ اپنی تھوڑی بھی نیکیاں کر لیں. موت کے وقت پہ خواہش بھی کی کہ فرشتوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں واپس جانے دو، ہم تھوڑا سا کچھ اور عمل کر لیں، کہا سوری اب نہیں جا سکتے، اب تو تمہیں آگے ہی آگے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب سن لو کہ تھوڑے پہ صبر کرنا پڑے گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ پوزیشن ہولڈرز کا بات ختم. کوئی بھی ٹائم ہوتا ہے نا اس میں تین طرح کے ریزلٹ سامنے آتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پاسرز، پاس ہوتے ہیں، یہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ویسے پوری کلاس ہی پاس ہو جاتی ہے. کچھ تھوڑے سے ہوتے ہیں جو فیل بھی ہو جاتے ہیں، یہ سب سے نیچے کے درجے میں چلے جاتے ہیں. اور ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جو بہت تھوڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ فیل ہونے والوں سے بھی تھوڑا، اور ایک آدھا ہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پوزیشن ہولڈرز. سابقون الاولون پوزیشن ہولڈرز ہیں. اب بات ہو رہی ہے صرف پاس ہونے والوں کی. اس دل کے ساتھ سنیے کہ ہم نے اسے اوپر جانے کی خواہش کرنی ہے. کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فی صدر مخدود، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے. صدر کہتے ہیں بیر کو، مخدود کانٹے والی بیریاں، ایسی بیری جس پر کانٹے نہ ہو. اب کہتے ہیں کہ بیر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ہم نے تو اتنی نہیں کھائے، شاید ہمارے ملکوں میں اتنے نہیں ہوتے، لیکن عموماً عرب لوگ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں شاید کو، کہ کچھ بیر میٹھے ہوتے ہیں، کچھ کھٹے ہوتے ہیں، کچھ خوشبو والے ہوتے ہیں، کچھ میں بیج ہوتا ہے، کچھ میں بیج نہیں ہوتا. جنت میں اصحاب الیمین کو جو بیر ملیں گے اس میں کانٹے نہیں ہوں گے. وہ تلح مندود، اور کیلے کے گچھوں میں. تلخ کیلے کو کہتے ہیں، مندود کہتے ہیں گچھے دار، کیونکہ اگر آپ کیلے کو اس کے لنگر پہ لگا ہوا دیکھیں تو ایک دوسرے کے اوپر لٹک رہے ہوتے ہیں نا، تہ بتہ، ایک نیچے چھوٹی تہ ہوتی ہے. اور آپ کیلے کی شیپ بھی دیکھیں، نیچے والا کیلا سیدھا ہوتا ہے، پھر اوپر تھوڑا سا سیکنڈ ہے، وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ گول ہے، اور جو سب سے باہر ہے وہ بالکل تقریباً سیمی سرکل ہوتا ہے. کبھی بھی آپ کیلا خریدیں تو چیک کریں، لمبا ہے تو یہ لنگر کے اندر کا ہوگا، اور بالکل گول ہے تو باہر کا ہوگا. اسی سے اس کی مٹھاس اور کمیز پیشی ہوتی ہے. جو اندر پہلے اگتا ہے وہ زیادہ میٹھا ہوگا. آپ ازما کے دیکھیں سیدھے لمبے کیلے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں. وہ پہلے پھل لے لیتے ہیں, اس کا اثر لے چکے ہوتے ہیں, پھر بعد میں دوسرے, پھر اس کے بعد دوسرے. اور بعض ملکوں میں اتنے بڑے بڑے کیلے ہوتے ہیں لیکن مزے کے نہیں لگتے, لیکن بعض چھوٹے میٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ چھوٹا جو وہ اندر کا تھا اس کے باہر اب اوپر بڑا آ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیلے جو تہیں لگے ہوئے ہوں گے. اب جس کو بھی کیلا پسند ہے اس کو تو خوش ہونا چاہیے, وہاں بھی مل جائے گا. تو وہاں کیلے ہوں گے تہوں والے, وظل ممدود, اور لمبے لمبے سایوں میں. ظل کہتے ہیں سائے کو, اور ممدود مد سے ہے. مد کہتے ہیں کھینچنے کو. تو ممدود مفعول کا وزن لگا لیجئے, لمبے لمبے سائے. مراد یہ کہ اتنے لمبے سائے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایسے درخت بھی ہوں گے کہ سوار اس کے نیچے, سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک سال تک چلتا رہے گا, 100 سال تک, لیکن اس کے باوجود اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اسی طرح طوبہ نام کا ایک درخت ہے جس کے سایہ بہت لمبا ہوگا. اب دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہمیں تو سایوں کی کوئی کیئر نہیں ہے, اس لیے کہ گرمی نہیں پڑتی, لیکن جہاں پہ یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی وہاں تو ڈیزرٹ تھا, صحرا تھا, کوئی چیز بھی ان کے ارد گرد نہیں ہوتی تھی کہ جس میں پناہ لے سکیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں لمبے لمبے سائے ہوں گے. وما ام مسکوب, اور پانی کے آبشاروں میں. ماں کہتے ہیں پانی کو, مسکوب کہتے ہیں ایسا پانی جو ہمیشہ بہتا رہے, جس کے اندر کوئی رکے نہ. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بہتا پانی, ہماری اردو زبان میں اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ بہتے پانی کا آتا ہے, کہ بالکل پانی کبھی ختم نہیں ہوگا, رواں پانی ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو پانی بہتا رہتا ہے وہ صاف ہوتا ہے, ٹھنڈا بھی ہوتا ہے صاف بھی ہوتا ہے. پہلے بیریوں کی بات کی کہ اس میں ذائقہ بہت اچھا ہے, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیلوں کی بات کر دی, پھر لمبے سایوں کی بات کر دی, اور اب اس کے بعد پانی کی آبشار ہے. اسی لیے مسکوب کو پھر آبشار کے معنوں میں لیتے ہیں, پانی کی آبشاروں میں. وفاکہت کثیرہ, اور پھلوں کی وقتات میں. تھوڑے نہیں ہوں گے, زیادہ ہوں گے. بعض دفعہ جو پھل بڑے مہنگے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں. جنت کے پھل ہیں بھی اچھے اور اس کے بعد زیادہ بھی ہوں گے. لا مقطوعت ولا ممنوع, نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ ان سے روکا جائے گا. یہ مقطوع اور ممنوع کیا ہے؟ مقطوع کہتے ہیں قطع ہو گیا جو. دنیا کے پھل مقطوع کیسے؟ موسمی پھل ہے. سردیوں میں آم مقطوع, گرمیوں میں اورنج مقطوع. یہ الگ بات ہے کہ آج کولڈ سٹوریج نے اس ساری چیزوں کو عام کر دیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت میں سدا بہار پھل ہوں گے اور ان کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا, ہر موقع پہ ہر جگہ ہوگا. اسی طرح ممنوع کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ کہ بعض دفعہ پھل تو موجود ہوتے ہیں, آپ کو کوئی کھانے نہیں دیتا, کیا آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کو شوگر ہو چکی ہے, آپ میٹھے پھل نہیں کھا سکتے اور آپ کھٹی چیز نہیں کھا سکتے, آپ کا گلا خراب ہے. تو فرمایا کہ جنت میں کوئی روکے گا نہیں, پھل ہیں لیکن اس کے بعد چلتا ہی جائے گا, لگتا ہی جائے گا, توڑیں گے, کاٹیں گے, کھائیں گے. پھر اسی طرح دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب درختوں پہ پھل لگتے ہیں تو جب توڑ لیے جائیں تو کچھ عرصہ درخت خالی ہوتے ہیں درخت پھلوں سے, جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح اس کا ایک اور مفہوم بنتا ہے کہ ان کے توڑنے میں کوئی دقت اور رکاوٹ نہیں ہوگی, جب جی چاہے پہ لگے ہوئے خوش ان کے ہونٹوں کے قریب آئیں گے اور کھا لیں گے. اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا کی نعمتوں سے بھی خوبصورت نعمتیں وہاں دیں گے, ملتی جلتی بھی ہوں گی, مختلف بھی ہوں گی. وفروش مرفوع, اور بستر بچھے ہوں گے اونچے اونچے پلنگوں پر. مرفوع کہتے ہیں پلنگ کو, رفع سے اونچا. زمین پہ سوتے ہیں تو وہ فراش ہوتا ہے, فرش اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. عرب لوگ جو تھے وہ نیچے زمین پہ سونے کے عادی تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ وہاں تمہارے لیے بیڈس ہوں گے, کوچیز ہوں گی, تمہارے بڑے اونچے اونچے چھپر کھٹ ہوں گے اور تم آرام سے وہاں سو گے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دے دی. کس کی؟ جنت کی. جب نعمتوں کی بات آئی, اللہ تعالیٰ نے اونچے اونچے فرش دیے, پلنگ دیے, اور ساتھ ہی کہا اننا انشأناہن انشاء, ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقے سے. کیسے؟ فجعلناہن ابکارا, بس ہم نے بنا دیا ان کو کنواریاں. اور کیا خوبی ہے بیویوں کی؟ عروبن اترابا, دل و جان سے پیار کرنے والیاں. اور ہم عمر, کن کو ملیں گی یہ؟ لیاصحاب الیمین, یہ سب نعمت اصحاب یمین کو ملیں گی. یہاں جنتیوں کی بیویوں کا تذکرہ ہے تو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئے طریقے سے بنایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی شکل و صورت نہیں ہوگی, جو شکل دنیا میں تھی اس سے مختلف ہوگی, ان کی خلقت بالکل بدلی ہوگی, شکل و صورت رنگ ڈنگ ہوگا. اسی طرح اس میں ایک دوسری چیز بھی آتی ہے کہ جب اس کی موت آئی تھی تو وہ بوڑھی ہو چکی تھی, لیکن جب جنت میں داخل کی جائے گی تو وہ جوان ہوگی. بعض لوگ جسمانی طور پہ بہت اسٹرانگ نہیں ہوتے, بعض شکل کے بہت نہیں ہوتے, تو اللہ تعالیٰ انشا نہ ہننا انسان میں ساری چیزیں کہہ دے رہے کہ ان کو ایک نئی ہی تخلیق دیں گے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنتی کو اپنی بیوی ہر روز نئی لگے گی یا دنیا والی نہیں دکھے گی, ہوگی دنیا والی لیکن وہاں اس کو یہی لگے گا کہ یہ نئی نویلی ہے, تو اس کو ایک نیا پن لگے گا. اس سے بھی دیکھیے جدت کی طرف اشارہ ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی چیز سے دل بھر جاتا ہے, اس کو ہر دن چاہیے. دنیا میں اگر ایک عورت ہے, اب مرد تو زندگی میں ہی کی ہے نا, اور عورت بھی عموماً مردوں کی ایک ہی ہوتی ہے, تو پھر اسی تعلق کو نیا رکھنا چاہیے. اس تعلق میں جب جمود آنے لگتا ہے نا, تو اس سے پھر بعض دفعہ لوگ خوشی نہیں محسوس کرتے, ہوتے وہ خوش ہیں لیکن ہر انسان تبدیلی چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے کیسے بدلے گا؟ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جنتی اپنی شکلیں بھی بدل لیا کریں گے. آج تو کوئی لینسز لگا کے, کوئی ماسک پہن کے کچھ نہ کچھ بدلتا ہے, اب اللہ کو پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے, لیکن بہرحال وہ خوبصورت ہوں گی اور ابکار ہوں گی. ظاہر ہے کہ انہی کی بیوی ہیں, لیکن بالکل ان کو ایسی لگے گا کہ پہلے ان سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی. عروبن کا لفظ, اس کی دو صفات ہیں. عروب اس کا واحد عروب ہے, وہ عورت جو ناز ادا اور خوش گفتاری سے اپنی محبت کا اظہار اپنے خاوند سے کرے. دیکھیے یہ سارے کام کرنے لی عورتیں بہت ہیں دنیا میں, لیکن اپنے شوہروں کے لیے نہیں, دوسروں کے شوہروں کے لیے الا ماشاء اللہ. دوسری صورت ہے کہ اپنے شوہروں سے باتیں کرنے لی ہوتی ہیں, لیکن ان کو ناز نہیں دکھانے آتے, لاڈ نہیں دیکھنے آتے. سب سے اچھی عورت کون سی ہوتی ہے آپ کو پتا؟ عورت کی سب سے بڑی صفت اس کی نسوانیت ہے, لونگ, کیئرنگ, ناز والی, ادا والی, جولی, جوک کرنے والی, خوش گفتار, ہنس مک, شوہر کے دل کو لبھانے والی, خود بھی دل سے شوہر کو چاہے, پھر اپنی چاہت کو چھپائے بھی نہ, اس کا اظہار کرے. بعض عورتیں بہت لیدی رہتی ہیں, ہاں ہم اب ان سے کیا کریں, لو ہم ان سے کہ آئی لو یو, کیوں نہ کہیں؟ آپ نہیں کہیں گے تو پھر ان کا دل چاہے گا نا کہ کوئی اور ان کو کہے. تو یہاں سے جنت کی عورت کا معاملہ سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی عورت کو بھی سمجھایا کہ تم اپنے نیک شوہر کے لیے لونگ ہو, کیئرنگ ہو. آج کے دور میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے کہ عورتیں مرد بنتی جا رہی ہیں اور مرد بےچارے عورتیں بنتے جا رہے ہیں, اور جب عورت عورت نہیں رہتی تو وہ اظہار بھی کرنا اپنے آپ کو نیچے جھکانا سمجھتی, لو اب ہم کے جھکے. یہ تو اندر ایک کیڑا پڑ جاتا ہے نا شروع سے پرورش کے اندر. لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں, سب ساتھ رہ رہے ہیں, جی رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو اس میں ان کو پھر کشش نہیں, بلکہ لوگ اپنی اس کو انسلٹ سمجھتی ہیں. میں نے لٹرلی کچھ عورتوں کو دیکھا, اب میں ان کے نخرے دیکھوں, ہاں میرے سے نہیں ہوتی ایسی باتیں. یعنی وہ اپنے اندر کچھ رکھتی بھی اگر محبت تو وہ اظہار نہیں کرتی. یہ انتہائی نا سمجھی کی بات ہوتی ہے. جنتی عورت اظہار کرنے والی ہوگی, لونگ ہوگی, کیئرنگ ہوگی, وہ اپنے شوہر کے لیے محبت کا ذریعہ ہوگی. اور پھر اطراب, اطراب طرب سے تیسرے پارے میں بھی آتا ہے. تو اطراب کہتے ہیں ہم عمر عورت کو. دنیا میں بعض دفعہ ایسے نکاح ہو جاتے ہیں جو شرن کوئی بری بات نہیں, خرابی بھی نہیں آتی, لیکن عمر کا فرق ہوتا ہے. عورت بڑی ہے, مرد چھوٹا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. بعض دفعہ مرد بہت بڑی عمر کا ہوتا ہے, لڑکی چھوٹی عمر کی ہوتی ہے. جنت میں ہم عمر ہوں گے, اور روایات میں آتا ہے کہ جنتی 30 سے 33 سال کی عمر کے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے ایک عورت آئی, بوڑھی تھی, کہنے لگی میرے حق میں جنت کی دعا کر دے. آپ نے فرمایا نہیں, جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی. وہ روتی بھی واپس چلی گئی. تو آپ نے فرمایا لوگوں سے اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی, بلکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ انا انشانا ہن انشاءن, ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کر دیں گے, فجعلناہن ابکارا, اور ان کو باقیرہ بنا دیں گے. اسی طرح اس آیت کی روایت میں ایک حدیث آتی ہے کہ اس سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں, خواہ وہ باقیرہ مری ہوں یا شادی شدہ. تبرانی کی ایک روایت ام سلمہ سے کہ جنت کی عورتوں کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں مری ہیں, بوڑھی پھونس, آنکھوں میں چپڑ اور سر کے بال سفید. اس بڑھاپے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر باقیرہ بنا دے گا. ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اگر عورت کے دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہوں اور وہ سب جنت میں جائیں تو ان میں سے وہ کس کو ملے گی؟ ایسا ہوتا تھا پہلے بھی, آج ہمارے کلچر میں تو یہ چیز بہت کم ہے نا, لیکن ایک ایک صحابیہ کے کئی دفعہ نکاح ہوئے، کوئی فوت ہو گیا، کہیں طلاق ہو گئی، اور سارے صحابی تھے، سبھی نیک لوگ تھے. آج بھی ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کسی کا ایک سے زیادہ دفعہ نکاح ہوا. ہم ہندو کلچر کے زیر اثر آ کے جوانی میں جو لڑکی بیوہ ہوتی ہے اس کو ساری زندگی کے لیے کانٹوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں، اب یہ دوبارہ شادی نہیں کرے گی. بعض دفعہ ایک بچہ ہو جاتا ہے، اس بچے کی خاطر یہ شادی نہیں کرے گی. شروع میں 10-20 سال وہ گزار لیتی ہے، بعد میں انتہائی خراب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. انسان ایک خاص وقت تک اپنے اوپر قابو پاتا ہے، یا پھر وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے. تو پوچھا گیا کہ جو بہت سارے جس کے شوہر بھی رہے ہوں، یکے بدیگرے آف کورس، ایک کے بعد دوسرا، تو کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے چن لے، اور وہ اس شخص کو چنے گی جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا تھا. یعنی نیکی آپ کی آپ کے لیے، اخلاق آپ کا آپ کی بیوی کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی، اے رب، اس کا برتاؤ میرے ساتھ سب سے اچھا تھا، اسی لیے مجھے اسی کی بیوی بنا. پھر آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی لوٹ کر لے گیا. اور آپ کو تھا کہ ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے خود ایک بہت پیارے صحابی کے نکاح میں تھی. تب ظاہر ہے کہ ام سلمہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت ملے گی، جبکہ ابو سلمہ ان سے انتہائی محبت کرتے تھے، یہ بھی ان سے اتنی محبت کرتی تھی. انہی سے انہوں نے دعا سیکھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. پھر عدت میں وہی دعا پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے کوئی ابو سلمہ سے بھی اچھا شوہر ملے گا. لیکن جب عدت پوری ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام لے کر آئے، اور کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ نکاح کا پیغام دوں. تب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آخری شوہر جس کی زوجیت میں عورت مرتی ہے اس میں ہوگا، لیکن اس کی روایت مجھے تو صحیح نہیں ملی. لیکن زیادہ بات وہی ہے جو اس حدیث میں آتی ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. بعض دفعہ دنیا میں چوائس نہیں ملتی، لیکن وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چوائس دے دیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ہے، عورتیں جو اطراب ہیں، اس میں ایک تو بتا دیا کہ شوہروں کی مماثلت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، یعنی کوئی ویکسنگ تھریڈنگ نہیں کرانی پڑے گی، صاف ستھرے جسم ہوں گے. اور اس کے علاوہ ان کی مسیں بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہ نکلی ہوگی، یعنی بالکل ارلی جوان لڑکا جو ہوتا ہے نا، اس طرح کے مرد ہوں گے. گورے چٹے ہوں گے، کھٹے ہوئے بدن ہوں گے، یعنی جیسے مرد کا جسم ایک اسٹرانگ محسوس ہوتا ہے، کھٹے ہوئے جسم ہوں گے، اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، سرما لگا ہوگا آنکھوں میں. اور سب کی عمریں 33 سال کی ہوں گی، 33 ایئرس کی، مسند احمد کی روایت ابو ہریرہ سے. تو داڑھی تھوڑی دیر کی ہے، برداشت کر لیں. مجھے نہ برداشت کریں، داڑھی کر لیں برداشت. اب دیکھیں دنیا میں انسان جتنا مرضی چاہے ظاہری حال حلیے کو اپنی مرضی کا نہیں کر سکتا دوسرے کا. دل چاہے بھی انسان کا اپنے ساتھی کو اچھی طرح کا دیکھنا، لیکن نہیں کر سکتا، تھوڑی دیر کی بات ہے، وہاں جا کے ہو جائیں گے. اسی طرح ہم عمر میں یہ بھی آتا ہے کہ جنتی عورتیں دوسری جنتی عورتوں کی ہم عمر ہوں گی، وہاں ایج ڈفرنس ختم ہو جائے گا، لوگ عمر ایک دوسرے کی پوچھتے ہوئے شرمائیں گے نہیں. اور بات کرتے ہیں کہ اس سے یہ بھی مطلب ہے کہ ساری زندگی پھر ایک ہی عمر رہے گی ان کی، یعنی وقت کے ساتھ اب بڑھاپے کے اثرات ان پر نہیں آئیں گے. کیا کچھ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہوا، ہم اس دنیا کے اندر اپنی جھریوں کو چھپانے کی فکروں میں، بالوں کو سفید ہیں تم کو کالا کرنے کی فکر میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اصحاب الیمین کتنے ہوں گے؟ سلتم من الاولین، ایک بڑی جماعت اگلوں میں سے، وہی اگلے جو پیچھے ہم بات کر چکے ہیں، انبیاء کے شروع کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں. لیکن وَسُلَّتُم مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں بھی ہوگی. وہاں کیا تھا؟ قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، پوزیشن ہولڈر تھوڑے ہی رہ جاتے ہیں، پاس ہونے والے بہت سارے ہیں. اس لیے اللہ کرے ہم اس میں داخل تو ہو ہی جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفے ہوں گی، 120، اور ان میں سے 80 صفے امت محمدیہ کی ہوں گی. امام بخاری ایک روایت لائے ابن عباس سے، کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرمایا آج میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئیں، ایسے نبی بھی میرے سامنے سے گزرے کہ جن کے ساتھ صرف ایک امتی تھا، کسی کے ساتھ دو، اور بعض کے ساتھ ایک گروہ، اور بعض ایسے نبی تھے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہ تھا. پھر میں نے ایک بہت بڑے جمع غفیر کو دیکھا، یعنی ایک بہت بڑے کراؤڈ کو دیکھا، گروہ کو دیکھا، جس نے آسمان کے کناروں کو گھیر رکھا تھا. کہا گیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت ہے. جنہیں آپ کی امت اتنی بڑی ہوگی، ان میں سے 70,000 وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے عکاشہ بن محصن کو خوشخبری دی تھی کہ تم ان میں سے ہوگے. صحابہ کرام نے پوچھا، امنہم انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں؟ قال نعم، فرمایا ہاں تم انہی میں سے ہو، یعنی عکاشہ کے لیے جب آپ نے کہا. پھر ایک اور اٹھا اور اس نے کہا کیا میں اس میں سے ہوں؟ تو آپ نے کہا عکاشہ تم پر بازی لے گئے. اسی طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ بہت بڑی امت ہوگی. کل میں نے اپنی کلاس میں بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا رہی تھی، اس کے بعد جب شیئرنگ کی تو میں نے کہا آج کیا سیکھا، تو بیشتر کلاس نے کہا آج ہمیں پہلی دفعہ یہ بات پتہ چلی ہے کہ جنت میں امت محمدیہ کے علاوہ بھی کوئی جائے گا، یہود اور نصارہ بھی جائیں گے. ہمیں تو یہی پتہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، حالانکہ یہ غلط ہے. ہم کیا دین سیکھتے ہیں؟ ہم اڑا اڑا دین سیکھتے ہیں، ادھر بیٹھ کے سنا اور جذباتی تقریریں سنتے ہیں جس میں سارا زور آ کے آتا ہے اللہ کے نبی کی امت پہ، کسی نہ کسی کونے سے ان کو ڈال دیں گے. ہم اسلام کا مزاج نہیں سمجھتے. اب اللہ کے نبی نے جب یہ کہا کہ 120 میں سے 80 تمہاری ہیں، تو پھر باقی سوچیے 40 بھی تو کسی اور کی ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کی قومیں جس میں یہود اور جن میں نصارہ اور جن میں پچھلے انبیاء تھے، جس میں طوفان نوح میں بچنے لئے 80 لوگ بھی تھے، یہ سارے جنت میں جائیں گے، اور اللہ جس کو اللہ چاہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قانون بدل گیا، اب جنت میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے. بہرحال اللہ ہمیں انہی میں کر دے. اب دیکھیے کہ یہ بالکل آخری عج ہے، ہم اپنی کوششوں کا رخ دیکھیں. کتنے لوگ ہیں جو اصحاب الیمین کے درجے پہ ہی رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں؟ خواہش تو سب کی سابقون الاولون ہے، مجھ سمیت، میرے سمیت ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے پاس ہی بالکل جگہ دے دے. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، عملی کوششیں ہماری کتنی ہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ وہاں جا کے پتا چلے گا، یہاں پتا چلے گا. ہم یہاں جس درجے پہ کوئی کام کر رہے ہیں نا، واللہ ہی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، صرف کوششوں کو درست کرنے کی بات ہے. آج نیکی کے نام پہ جس درجے کی کوشش ہے نا، وہاں وہی مقام ہوگا. ٹھیک ہے اللہ نے کوئی وعدہ نہیں ہم سے لیا، لیکن اصحاب الیمین میں وہ کر ہی دے گا. شرک سے بچے، بدعت سے بچے، ریا سے بچے، دکھاوے سے بچے، کچھ دین آیا اور اب تو ماشاء اللہ قرآن سے جڑ گئے، پڑھنے بھی آتے ہیں، پڑھانے بھی آتے ہیں، خدمت بھی کرنے آتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم سابقون الاولون میں سے ہوتے ہیں، آپ اس کو ادھر ہی سمجھ لیجئے، آپ سب نے ٹیسٹ دیا، سبھی پاس ہو جائیں گے نا. اگر آپ نے صرف پاس ہونے کو اپنا گول بنایا ہوتا تو کیا آپ پڑھتے پورا؟ آپ کو سب کو پتا ہے کہ 25 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، اگر اس میں 20 بھی آپ لے لیں گے تو آپ پاس ہیں، ٹھیک ہے، 20 والا پاس ہے. 20 نمبر لینے مشکل تھے. اگر آپ نے کوشش کی، اگر کی، مجھے نہیں پتا آپ نے کی ہے کہ نہیں کی، لیکن اگر آپ نے کوشش کی تو بتائیے کس کی کی؟ نمبر ایک، میرے 25 میں سے 25 ہیں، میرے 24 سے اوپر آئے، ایسی نا. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کو پیپر ملتے ہیں تو زیادہ افسوس آپ کو اس وقت اپنے آدھے پونے نمبر پہ ہوتا ہے. 25 کیوں نہیں آئے، 24.5 کیوں آئے؟ ہائے میں یہ غلطی نہ کرتی پورا 25 کا فگر لگتا. اچھا 24.5 آئے ہیں تو یہ 5 کیوں کٹا؟ اور اگر آپ کا 23.9 آئے تو کتنا رنج ہوگا کہ صرف 0.1 نمبر سے میں 24 پہ چلنے سے رہ گئی. پھر آپ دیکھیے جو عموماً پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، کتنا کا فرق ہوتا ہے؟ پوائنٹس کا فرق ہوتا ہے. کوئی صرف 0.1 نمبر سے فرسٹ پہ چلا جاتا ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہوتا ہے. تو پھر اس کا اندازہ دنیا میں ٹیسٹوں سے، پیپروں سے ہوتا ہے نا، اسی طرح کام کرنے کے درجے سے بھی ہوتا ہے. ہم سب یہ کمٹمنٹ کر کے یہاں بیٹھے ہوئے، میں نہیں کوئی بڑی بات کہتی، نہ میرے پاس کوئی اس کا اختیار ہے، نہ مجھے اس کا کچھ پتا ہے. آپ سب اگر اس اپنے سکورز کو بنیاد بنا کے لکھیں، السابقون یا اصحاب الیمین میں سے ہوں، پہلی بات ہے کہ ادھر جڑ جانا اللہ کی رحمت ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سابقون الاولون ہیں. اسی میں سے اللہ نے چننا ہے ہمیں. ہم میں سے کون ہے جو وقت پورا لگاتا تھا، ایفرٹ پوری لگاتا تھا، جانے کے بعد صحیح کام کرتا تھا، تزکیہ ہو رہا ہے کردار کا، اخلاق کا؟ اگر آپ 50 لوگ یہ کورس کر رہے ہیں یا 100 لوگ یہ کورس کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سب کو بالکل ایک ہی جتنا اس کورس کا اجر ملے گا؟ یہاں کے نمبر تو ایک چھوٹا سا پریکاشن ہے ایک چھوٹا سا کہہ لیجئے کہ ایک ریمائنڈنگ کال یا الارم ہے وہاں کے کالز کا, تو ہم سب ایک بار پھر اپنی ایفرٹس کو دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ کورس کا اجر تو ڈھیر پڑا ہو ہمارا نام اعمال میں, دوسری طرف جو وقت کے کم لینے کے معاملے ہیں وہ کٹے ہوں. اور یاد رکھیے, جس نے کسی اجتماعی معاملے کی ذمہ داری لی اس کی وجہ سے وہ کام بگڑا, اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا. لینے کے دینے پڑنا اسی کو کہتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم کوئی ذمہ داری نہیں لیتے, جو ذمہ داریاں لیتے ہیں وہی سابقون الاولون ہوں گے, لیڈرز تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اتنے صحابہ تھے اللہ کے نبی کے دور میں, جب آپ دنیا سے گئے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے نام تھے دنیا میں, 2-3 لاکھ کے قریب آتے ہیں. صرف 4 سے 100 کے بیچ صحابہ ہیں جن کے نام ہمیں پتا ہے, سیرت میں, کتابوں میں, جنگوں میں, علم کے میدان میں السابقون الاولون. مت سوچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سارے صحابہ السابقون الاولون میں جائیں گے. 300 تو اس وقت احد میں نکل گئے تھے, پتا چلا کہ 1/3 تو اس وقت بھی منافق تھے. اللہ نے اس وقت نبی کی موجودگی کو ایک معیار بنا دیا تھا کہ دنیا سے میں کھوٹ نکل جائے, لیکن اس وقت پہ صحاب الیمین بہت تھے, تھوڑے پہ کوشش کرنے والے, وہ رویا کرتے تھے. حضرت ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو حضرت عثمان نے ان سے پوچھا کہ کیا محسوس کرتے ہو, کیا بیماری ہے آپ کو؟ کہنے لگے ذنوبی, مجھے اپنے گناہوں کی بیماری ہے. پوچھا فما تشتہی, کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے رحمت ربی, اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. کہنے لگے کہ افلا ند لک طبیبن, کیا میں تمہارے لیے کوئی حکیم نہ بلا لوں؟ کا طبیب امردنی, مجھے حکیم نے ہی تو بیمار کیا. آپ سوچیے کہ صحابہ کا درجہ کیا تھا. تو اس موقع پہ کبھی اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑیں, ایک بار پھر خود کو چیک کریں, جس کو کہتے ہیں نا جاتی بہار کا, خود کو خود پوچھیں. ہم نے پیچھے سابقون الاولون کی باتیں پڑھی تو اس کو سنتے وقت منہ میں پانی آ رہا تھا, اور اب ان کو پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ چلو اچھا الحمدللہ, ابھی موت کے وقت آگے دکھیں گے, اب چلتے ہیں تیسرے پیکج پہ. لیکن اس سے پہلے یہ صرف اصحاب الیمین والی آیتیں سنتے ہیں. ان کو سنتے وقت کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ میرا درجہ اس سے اونچا کر. اس کو نہ گول بنائیں, یہ تو صرف ایک بیچ کی باٹم لائن ہے, تو باٹم پہ نہیں ٹاپ پہ جانا ہے انشاء اللہ تعالی.
وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اصحاب الیمین سے اوپر اٹھا کر السابقون الاولون میں کرے.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی کیسے ہیں آپ لوگ سب جی الحمدللہ جی انشاءاللہ ہم لوگ ابھی تفسیر سورۃ الواقعہ کی مکمل نہیں ہوئی ہے کچھ آیتیں ابھی بھی رہتی ہیں ہم ایک شارٹ بریک لیں گے انشاءاللہ پھر بریک کے بعد تفسیر مکمل کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ریکیپ کریں گے تنویر باجی آئی تھنک آپ شاید ری لاگ کر لیجیے صحیح انشاءاللہ ہم سنس ہمارا تھوڑا ٹائم یہ نو وائس میں ضائع ہوا تو ہم انشاءاللہ 15 منٹس کی بریک کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تفسیر کنٹینیو کر کے پھر ہم بعد میں رضوانہ باجی کے ساتھ ریکیپ کریں گے جزاکم اللہ خیرن کثیرا اپنی جگہ سے اٹھیے فریش وضو کیجیے تھوڑا گھومیے پھریے کچھ کھائیے جس کے پاس نماز کا ٹائم ہے وہ نماز پڑھ لے اور انشاءاللہ ہم 15 منٹس کی بریک کے بعد پھر تفسیر کنٹینیو کر کے ملیں گے جزاکم اللہ خیرن کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ